معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
مسجد ادھر آئے اللہ کا گھر ہے یہ، پھر ادھر بیٹھے ہم مدنی مذاکرات میں. مدنی مذاکرات کا معنی یہ تھا کہ سوال جواب ہوتے، یہاں پہ بہت سیکھنے کے لیے ملتا ہے، نمازوں کا مسئلہ ہو یا یہ وضو طریقہ، باقی بہت سارے مسائل ہے کہ اس میں ہم بات کرتے اور وہ جو جواب دیتے تو یہ ہمارے ذہن میں رہتے، پھر ہمارے کو آگے مشکلات نہیں ہوتی ہے دین کے معاملے میں. جس نے سوال بھی کیا علاقے میں تو ہم اس کو بھی بتا سکتے.
ہمارے کہنے سے، ہماری دعوت دینے سے کیا پتا ان کے دلوں میں بھی فیضان مدینہ کا عشق اور محبت پیدا ہو جائے، کوئی نمازی بن جائے گا، کوئی کسی کو دعوت دے گا، اس سے ان کو بھی ثواب ملتا جائے گا اور ہمیں بھی ثواب ملتا جائے گا.
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ ہمیں یہاں آنے کا موقع مل جاتا ہے. ہمارے کراچی کے اندر اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا مرکز قائم ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں.
لوگوں کو آنا چاہیے یہاں پہ، اچھا ماحول ہے، دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ باپا جان کا ہر ہفتے میں مدنی مذاکرہ سننے آتا ہوں. آج میں نے یہ سیکھا ہے کہ باپا جان سے کسی نے سوال کرا تھا کہ جو والدین نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے ہمیں کیسے نماز کی ترغیب دلوانا چاہیے. باپا جان نے بڑا خوبصورت سوال یہ ریمائنڈ دوبارہ فرما دیا ہمارے ذہن میں. والدین کو نماز کی دعوت عاجزی سے، احترام سے اور ادب سے دینی چاہیے. دل آزاری نہ ہو، والدین کو یہی لگے کہ میری اولاد چاہ رہی ہے کہ میں نماز پڑھوں.
امیر علیہ سنت میں فرمایا جیسے کیا نام رمضان میں اعتکاف کا ہوتا ہے ایک ماہ کا، تو میں نے بھی نیت کی الحمدللہ اعتکاف کی، ایک ماہ کروں گا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بھی زیارت ہوتی ہے، امیر علیہ سنت اپنے ہاتھوں سے بھی کھلاتے ہیں، وہ دیکھا ہے، کیا پتا ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے.
اتنی بڑی روحانی شخصیت امیر علیہ السلام،
کیا بات ہے ماشاءاللہ،
جو ماشاءاللہ کے تقریباً 70+ ان کی عمر ہو چکی ہے پھر بھی اتنا محنت کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟
یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے خیر و عافیت کے ساتھ. اور یہاں کورسز جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مہینے کا کورس، 7 دن کا کورس، نماز کورس، 63 دن کا تربیتی کورس، اس کے علاوہ اور دوسرے کورس ہو رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے. یہ بہت بڑا ہم پر انعام ہے اور احسان ہے دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت کا.
جب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز آتی ہے، ہم نے والدین سے سیکھا ہے، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں؟
میں انہیں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اکثر میں عموماً مسجدوں میں دیکھتا ہوں وضو کرنا بھی نہیں آتا انہیں. آپ باخدا یقین کیجیے وضو کرنا نہیں آتا. نماز کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اگر جو نماز تم پڑھتے ہو تو یہ نماز قابل قبول نہ ہوئی تو اس کا بنے گا کیا؟ سیکھ لو، 7 دن کا کورس ہے اور یہاں مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتے رہا کریں. ہمیں یہاں آنے کا موقع اللہ عطا فرمائے اور ہم اپنے قدم اس طرف لے کر جائیں.
باقی اسلامی بھائیوں کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئے، یہاں پہ وزٹ کرے، دیکھیں دینی ماحول ہے اور بہت اچھا لگے گا، مزہ بھی آئے. ماشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں ہم گھر بھی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے اور دل میں نیت ہونا ضروری بھی ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تو چل جائے گا، بہتر ہے زبان سے کہہ لیں، مستحب ہے. تاہم دل میں نیت ہونا شرط ہے. تو دل میں نیت کر لی، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہی زبان سے بھی کہہ لیں اور بھی اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. احتکاب کی نیت نہیں کی تھی تو یہ جائز نہیں، کھانا پینا جائز نہیں ہے. تو چلیے کھانا پینا آ گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو احتکاب کی نیت اب کر لیں، نہیں کی تھی تو، اور کھا پی لیں افطار کر لیں. تاہم یہ یاد رکھیے کہ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے احتکاب کی نیت کی جائے. بہتر طریقہ ہے کہ ثواب کے لیے احتکاب کی نیت کر لی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیے جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے جمادی الاولی کی آج 23ویں شب ہے. اس ملاقات سے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکات مولا علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں میں آپس میں ناراضی ہو جاتی ہے، کچھ رنجش ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے، لیکن معافی تلافی کر لینے کے بعد بھی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بعد بھی، دل جو ہے وہ دوسرے کی طرف پہلے کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہوتا، اس سے بات کرنے کا، اس سے ملنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. معاف کر دیا ہوتا ہے معافی کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی اب پہلے کی طرح اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے معافی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اور معافی ہو جائے گی تو پھر اب یہ جو دل مائل نہیں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیں.
تو جو چاہے تو ابھی مائل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اللہ پاک ہمارے دل ملا دے اپنے بھائیوں سے، اور دل میں سے نفرتیں نکل جائیں، محبتیں جگہ پا لیں. اب یہ کہ معافی تلافی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ کہ گویا نیو اکاؤنٹ آپ کا شروع ہوا، اب دل کا نہ لگنا یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہو، یہ اپنے بھائی سے محبت نہ کر سکے، یہ نفرت ہی کرتا رہے. جب نفرت کرے گا تو ظاہر ہے کہ بہت ساری اس میں خرابیاں جنم لے سکتی ہیں. تو اب یہ کہ دل کو زبردستی اس کی طرف مائل کرے، یہی ہو سکتا ہے دل کو زبردستی مائل کرے، اگر اس میں کوئی خوبیاں ایسی ہیں، تو دینی بات یہ سب میں دینی تناظر میں کہہ رہا ہوں، لیکن دینی خوبیاں اس میں کوئی ایسی ہیں، اور دوستی بھی رکھنی ہے تو دین کے لیے رکھنی ہے، دنیا کے لیے صرف کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر یا دولت و مال دیکھ کر دوستی رکھنا، نہیں نہیں یہ نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہماری آخرت کی بہتری کے لیے مددگار ہے، تو ایسے سے دوستی کرنی ہوتی ہے، ایسے سے دوستی کرنی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم خدا کو بھولیں تو ہمیں یاد دلا دے، ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمارا ہاتھ پکڑے اور نیکی کے راستے پر ڈالے، دوست ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ایسے دوست سے دل میں کوئی نفرت کا جذبہ ہے خدا نخواستہ، تو اس کو دور کرے، دور کر کے زبردستی اپنے دل کو بتکلف اس کی طرف مائل کرے. تو اس طرح یہ کہ کوشش کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو کوشش کریں، اللہ کرے گا تو یہ جو قدورت ہے دلوں کی، نفرت ہے، مائل کچیل ہے، اللہ کرے گا تو دور ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل اسکولوں میں بغیر پڑھائے جون جولائی کی فیس لی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیسا کرنا کیسا؟
یہ ہمارے یہاں عرف ہے اس کا، اور پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چھٹیاں ہوں گی اور اس کی تنخواہ یہ اس کی جاری رہے گی تو ٹھیک ہے تب دی جا سکتی ہے تنخواہ. یہ ٹیچر کی جو تنخواہ نے میں انہیں اس کی بات کیا, یہ وین چھوڑنے لے جاتی ہے لاتی ہے, میں نے اس کی بات نہیں کی, سوال میں اس کا حصہ بھی نہیں ہے.
اسکول فیس ہوتی ہے اصل میں, یہ جو والدین ہوتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ جون جولائی کی فیس لی جاتی ہے, اس بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں تو یہ لینا بھی جائز ہے.
انہیں وین کی کرایہ تو نہیں لے سکتے
نہیں, یہ اصل میں اسکول کی انتظامیہ جو ماہانہ فیس لیتی ہے تو اس کے حوالے سے ہے کہ وہ جون جولائی کی چھٹیوں کی بھی فیس لیتی ہے تو اس کا لینا جائز ہے.
یا وہ دے سکتے ہیں اور ٹیچر کو تنخواہ بھی دے سکتے ہیں, جبکہ مطلب اس کا بھی عرف تو ہے ہمارے یہاں
جی,
ہر جگہ اتوار کی چھٹی ہے, جو بھی معاملات ہیں چھٹیاں ہوتی تو اس کی جو عرف کے مطابق معمول کے مطابق چھٹیاں ہوتی ہیں اس کی تنخواہیں تو نہیں کٹتی. اب معمول سے ہٹ کر دستور سے ہٹ کر جو چھٹیاں لیتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے جو فرم ہوتی ہیں جو ان کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں, کہیں رعایت ہو جاتی ہوگی, کہیں آدھی کٹتی ہوگی, کہیں پوری کٹ جاتی ہوگی, تو جیسا جہاں کا عرف اور جہاں کا معمول اور جو طے ہو اس پر عمل ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں مکینک ہوں, میں گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں, میں جو پرانا سامان نکلتا ہے ہم اس سے محنت بھی لیتے ہیں, مزدوری اپنی لیتے ہیں, جو اس کا سامان نکلتا ہے کیا وہ ہم خود رکھ سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے جائز ہے, کے بارے میں جواب فرمائیے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ عرف معمول کیا ہے, سامان اگر ایسا نکلتا ہے کہ جو گاہک لیتا ہی نہیں ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی اور گاہک کے کام کی نہیں ہوتی اور وہ لیتا نہیں ہے, وہ پھینک دیا جاتا ہے. اب اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں تو رکھ لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بعض اوقات, اور کئی کام ایسے کہ جس میں کل پرزے نکال دیے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات جان بوجھ کر نکال دیے جاتے ہیں کہ نیا لگے گا تو پیسے ملیں گے نئے کے, پرانا اسکریپ میں کام آ جائے گا, پرانے کو بھی تھوڑا وہ ٹپ ٹاپ کیا کرتے اس کو خوبصورتی اس کی کر کے پالش کر کے اس کو بھی نئے میں چلا دیتے ہوں گے. تو اس طرح جو بددیانتی کرتے ہیں وہ تو گناہگار ہیں, کہ جو کل پرزا کام کا ہے وہ تو اس کو دینا ہوگا, اور جو پھینکنے کی چیز ہے اور عرف اسی پر ہے کہ لوگ پھینک دیتے ہیں, ہر ملک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, تو جہاں چیزیں پھینک دی جاتی ہیں تو وہاں اگر اس نے رکھ لی اور لوگوں کو پتا ہی ہے تو حرج نہیں ہے. تو جیسی چیز جیسا موقع, جیسے درزی ہیں تو چھوٹی چھوٹی کترن ہوتی ہے وہ کوئی لیتا نہیں ہے تو یہ رکھ دی جاتی ہے, یہ بک جاتی ہے, لیکن یہ تھوڑی سی ہے ایک کپڑے کی نکلی وہ نہیں بکے گی, تو درزی رکھ لیتا اور پتا بھی ہے وہ لے گا بھی نہیں, لے دیں گے تو بولے یہ کچرا میں کیا کروں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. تو اس طرح اچھا بڑے بڑے پیس نکال لیے درزی نے پھر بابا سوٹ بنا کر بھیجتے ہیں اس کا, تو یہ ناجائز ہے کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے کہ آپ آدھا گز کاٹ کے شاید سائڈ کر دیں, پون گز کاٹ کے سائڈ کر دیں, نہیں. یہ جو بھی اگر بچ بھی گیا تو یہ واپس دینا ہوگا. ہاں اگر گاہک پھر بخوشی کہتا ہے آپ سوال نہ کریں, یہ سوال پھر بھیجا ہوگا اگر وہ شرن آپ سوال کرنے کے حقدار نہیں ہے, تو اب یہ کہیں کہ بھئی یہ پیس نکلا ہے یہ آپ لے لیجئے, اب وہ کہتا ہے کہ یار تم رکھ لو, ٹھیک ہے پھر آپ رکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زمانم زیار گل زما دا سوال دے باپا وانے دی باپا سو تاکہ جون صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک چراشی مخبر گوتے کھلو او چے دے اللہ تعالی نم راشی من منکونا نہ کھلو دی کی سے حکمت تے دی بارے کے منگا پوے کی جزاک اللہ اللہ دے راج راضی اندر کی.
ماشاءاللہ اچھا سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر ہم انگوٹھے چومتے ہیں. پٹھان بھائی نے سوال کیا اللہ کے نام پر کیوں نہیں چومتے, تو اس میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام آتا ہم چومتے ہیں, حدیث اس کی موجود ہے, اللہ پاک کا مبارک نام چومنے پر حدیث موجود نہیں ہے. میں آپ کو اس طرف توجہ لاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام آتا ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھنا جب نام مبارک لیا جائے تو یہ واجب ہے. نام لکھیں تو بعضوں کے نزدیک لکھ کر درود شریف بھیجنا یہ واجب ہے, لیکن یہ اور سب اس کی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں. اللہ پاک کا مبارک نام لیتے ہیں تو اس پر جل جلالہ یا تعالی وغیرہ جو بھی اللہ پاک کی مزید تعظیم کے الفاظ ہیں ان کا کہنا لکھنا یہ یعنی کہ واجب اس کو قرار نہیں دیا گیا ہے. اگرچہ اقوال ہوں اس کے لیکن راجے جو ہے نا وہ یہی ہے کہ واجب نہیں ہے. تو یہاں اگر کوئی کہے کہ بھئی جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک پر بھی اسی طرح کا کچھ کہنا ضروری ہو جائے تو یہ ایک مطلب ہے کہ غیر ضروری وہ مطالبہ ہوگا. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر ہم تعظیم کرتے ہیں. اللہ پاک کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے ہیں, نبی کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے ہیں, پھر نبیوں کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کے انداز دوسرے, صحابہ اولیاء اہل بیت سب کے تعظیم کے انداز ہیں. تو سب کے اپنے اپنے انداز ہیں.
میں نے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ درود پاک پڑھنا جو آپ نے فرمایا واجب ہے اس کی کیا صورت ہے ان کی؟
جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہوا. اچھا اب ایک مجلس سے ہم لوگ جمع جیسے ابھی ہیں اور اس پوری مجلس میں ایک مرتبہ بھی اگر درود شریف پڑھ لیا گیا تو یہ کافی ہے. اچھا بعضوں کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جب جب مبارک نام لیا جائے تب تب درود شریف پڑھا جائے. ایسے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعت شریف پڑھی جاتی تھی تو ہر بار جب بھی نام مبارک آتا تو وہ درود شریف پڑھتے تھے, چاہے وہ شعر کا وزن باقی رہے یا نہ رہے, اعمال نامے میں وزن بڑھنا چاہیے درود شریف کا. تو وہ حضرات درود شریف پڑھتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ سب کے نزدیک واجب نہیں ہے ہر بار درود شریف پڑھنا, لیکن ہر بار درود شریف نام مبارک کے ساتھ نہ پڑھنا یہ محرومی کی بات ہے. ایک عظیم ثواب سے, عظیم کار خیر سے, عظیم سعادت سے ایسا شخص محروم رہ جاتا ہے جو بار بار درود شریف نہیں پڑھتا. تحریر اگر کی ہے, کتاب لکھی جیسے, یا کوئی مضمون لکھا, نام مبارک لکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کے ساتھ بھی پوری تحریر میں ایک مرتبہ درود شریف لکھ لے تب بھی کافی ہے پورے مضمون میں, اور بار بار لکھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور بعضوں کے نزدیک یہ کہ لکھنا شرط نہیں ہے, اگر زبان سے بھی درود شریف پڑھ لے اس وقت تب بھی کافی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ اس پہ سواد لگاتے, آدھا سواد لگائیں گے, سل ام لکھتے ہیں, یہ درود شریف کی جگہ اس کا شارٹ فارم اردو میں اس کو مخفف کہتے ہیں, یہ ناجائز ہے, یہ گناہ کا کام ہے. لکھیں اور پورا درود شریف کم از کم اتنا لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دیر لگتی ہے, کتنی اس میں مطلب قلم گھستی ہے, کتنی اس میں انک خرچ ہوتی ہے نا. تو یوں لمبے لمبے مضمون ہوتے ہیں, غیر ضروری الفاظ اس میں ہوتے ہیں, غیر ضروری اور فضول جملے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں سستی یہ شیطان دلاتا ہے ثواب سے ہم کو محروم کرنے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں درود شریف کثرت سے لکھے جائے.
امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جد الممتار میں یہ تفصیل جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ واجب نہیں, لیکن جب بھی نام آتا ہے تو میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اداروں میں غسل میت کے دوران میت کو الٹ پلٹ کر پائپ کے تیز بہاؤ سے غسل دیا جاتا ہے. روح یا کپڑے سے منہ صاف کرنے کے بجائے منہ میں پائپ سے پانی ڈال دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
اللہ اکبر. اس میں ہر آدمی یہ غور کرے کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے نا, ان چیزوں سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے, انسانی میت کو تکلیف ہوتی ہے. اب اگر زندہ کے منہ میں کوئی پائپ مارے پانی کے لیے اس کو کتنی تکلیف ہوگی, یا ویسے اگر کوئی کسی پر بدن پر بھی پائپ مارے, کوئی لیٹا ہوا ہے ایک دم منہ پر اور جدھر چاہے پائپ مارتا رہے پانی اس کو پریشر کے ساتھ, تو اس کو تکلیف ہوگی یا کیا ہوگی نا. تو ایک تو یہ کہ اس کو میت کو تکلیف دینے والا انداز ہے، دوسرا یہ کہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے. تو جو طریقہ بیان کیا ہے علماء نے کتابوں میں حدیثوں کی روشنی میں، اس طریقے کے مطابق جس کو مسنون طریقہ سنت طریقہ، تو اس سنت طریقے کے مطابق میت کو غسل دینا چاہیے. الٹ پلٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو جہاں کروٹ دینے کی ضرورت ہے تو وہاں اطمینان سے نرمی کے ساتھ اس کو کروٹ دیا جائے. یہ نہیں کہ جس طرح کٹے ہوئے بکرے کو گھسیٹتے اور کھینچتے، اس طرح نہیں کرنا ہے. بکرا جو کٹا ہوا ہے جس کی جان نکل چکی اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کے تو ٹکڑے کرتے ہم قیمہ بنا لیتے ہیں، اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. انسان اگرچہ مر چکا ہے اس کو کاٹتے ہیں یہاں تک کہ بال بھی توڑتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم کا نظام جو ہے سارا، یہ بھی اس کے لیے بہرحال بڑا اذیت والا، میت کے لیے تکلیف دے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی حدیث سے نقل کی ہیں، فتح رضویہ شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح مردہ انسان کی بھی ہڈی توڑتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بے صبری کے خوف سے آزمائش میں مبتلا نہ ہونے کی دعا کرنا کیسا؟ آزمائش میں کامیاب اور ناکام ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ جواب ارشاد فرمائیے گا.
حدیثوں میں ہے اس طرح کے مضامین کے، کسی نے صبر کی دعا کا کہا تو ارشاد ہوا کہ عافیت مانگو، نہ مصیبت آئے نہ صبر کرے نہ کرے، اس کے امتحان میں بندہ پڑے. اور ظاہر ہے جب مصیبت آئی صبر کرے گا، تکلیف تو پہنچے گی نا اس کو، تو اس لیے مصیبت مانگنا صبر کی توفیق کے ساتھ یہ بھی نامناسب ہے، بلکہ اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے. یعنی اس کو بہترین دعا حدیث پاک میں قرار دیا گیا، اللہم انی اسألوک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں. عافیت مانے سلامتی، یا بس سلامتی دے دے، دنیا اور آخرت کی سلامتی دے دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال کہ میں امتحان کے قابل نہیں. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کپڑے دھوتے وقت میلے پانی کے چھیٹے پڑ جائیں تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اگر وہ آپ جیسے کہہ رہے کپڑے میلے ہیں ناپاک نہیں ہیں، تو میل کچیل جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر وہ چھیٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، جب ناپاک نہیں ہوئے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں. البتہ اگر وہ ایسے چھینٹے اڑے ہیں کہ کپڑوں پر نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایسا اب لباس کی یعنی کہ کیفیات ایسی ہو گئی ہیں اس کا دیکھنے میں کہ یہ شادی کی دعوت میں ولیمے میں یہ نہیں جا سکے گا، اگر یہ سسرال میں جانا چاہے تو اس کپڑوں میں یہ نہیں جا سکتا، کسی افسر کے پاس وزیر کے پاس اس کو جانا ہے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو یہ نہیں جائے گا ان کپڑوں میں. تو اب اس طرح کا لباس جبکہ ایک دنیاوی ماحول میں جو تھوڑا اسٹینڈرڈ کا ماحول ہوتا ہے اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اسی حلیے میں اسی لباس میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ اس نے بہتر نہیں کیا. اس کو چاہیے کہ یہ زینت لے، خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت زینت حاصل کرو. تو یہ مستحب ہے کہ عمدہ لباس ہو، کم از کم آدمی اس کو غور کرے کہ بڑی یعنی کہ سطح پر بلاو آیا، وزیر اعظم کی طرف سے بلاو آیا کسی کو، یا اس کو جانا ہے تو کس طرح کے لباس کا خیال لے گا، یا داغ بھی نہیں پڑنے دے گا، شاید نیا لباس سلوائے، ہو سکتا ہے نا، کتنا ٹیپ ٹاپ کا خیال رکھے گا. تو وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے یہ ٹیپ ٹاپ، وزیر کے پاس جانے کے لیے وہ ٹیپ ٹاپ، سسرال میں اگر جانا ہے تو یہ ٹیپ ٹاپ. تو اب یہ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میلا کچیلا کٹا پھٹا لباس، اکڑم بکڑم یہ وین کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں. مستحب ہے کہ عمدہ لباس ہو، بہترین لباس ہو. بہترین امامہ ہو، بہترین کرتا ہو، جو بھی لباس ہو، بہترین بیش قیمت قیمتی ہو، یہ اگر جس سے بن پڑے تو اس کو الگ سے رکھ دینا چاہیے، کم از کم جب جب موقع ملے تو وہ اس لباس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. کیا پتا کیا ادا اللہ وقت کو پسند آ جائے، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، صاف ستھرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ الحمدللہ موریشس میں مساجد کے اندر ایک باؤنڈری میں ہی کئی قسم کے پھل اور درخت لگے ہوئے ہیں، جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لیچی کا درخت ہے اور اس کے اندر اس وقت لیچی بھی موجود ہے. یہاں اس وقت موسم گرما ہے، گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم میں لیچی اور آم وغیرہ کے پھل آتے ہیں. تو آم، لیچی، یہ اکثر مساجد میں جو مسجد کا احاطہ ہے وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں اور ان میں پھل آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کہ ان پھلوں کے کھانے کا کیا حکم ہے، ان پھلوں کو جو اس ان درختوں میں پھل آتے ہیں ان کو کون کھائے گا یا ان کو کیسے استعمال کیا جائے گا، شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
یہ مسجد کی جگہ میں وقف کی جگہ کے درخت ہیں، تو ان کی عام آدمی اس کو کھا تو نہیں سکتا، نہ متولی کھا سکتا ہے. یہ تو پھل جو ہے نا، اس کی جو بھی ہے اس کو سیل کر کے مسجد میں اس کو لگائیں گے، اس کی رقم کو. یہ مزید مفتی صاحب دیکھیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں.
جی، مسجد کا جب کہا ہے کہ اس میں ہے تو ظاہر ہے کہ اول تو یہ لگائے کس نے ہے یہ دیکھا جائے گا، لگانے کی صورتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اسے استعمال کرے گا، بلکہ جب مسجد کی ملک قرار پائے ہیں تو پھر یہ مسجد میں ہی صرف کیے جائیں گے، یعنی مسجد میں ہی خرچ کیے جائیں گے، بیٹھ کے اس کی رقم مسجد میں استعمال کی جائے گی.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی، آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی جاننے والا مدینہ شریف کی حاضری کو جائے تو اسے ہمیں کیا تحفہ دینا چاہیے اور اس سے ہم کیا مطالبہ کریں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اب جس جو مدینہ شریف جا رہا ہے، اب جیسے تعلقات آپ کے، تو اس کو اس طرح کا تحفہ اگر دے دیں تو خوش ہوگا. تعاد و تحب، جو تحفہ دو محبت بڑھے گی. اور کوئی دینے کا آپس میں لین دین نہیں ہے، نہ بھی دیا تب بھی حرج نہیں ہے. اور یا یہ کہ کبھی آپ کو یہ حاضری کا شرف ملا تھا، انہوں نے کوئی آپ کو تحفہ دیا تھا، اس کو اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح کا تھا، اس سے بہتر تحفہ آپ اس کو دے دیں. یہ موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے. تام تحفہ دینا اچھی چیز ہے. جیسے طواف کی تسبیحاں میں تو رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کوئی اگر ایسا مل جاتا ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو اگر ہوتی ہے میرے پاس تو طواف کی تسبیح اس کو تحفے میں پیش کرتا ہوں. یہ جب ملاقات ہوتی ہے نا میری، عام ملاقاتیں لائن لگ کر ہوتی ہے مدنی فضان، اس وقت میں حتی الامکان تسبیحاں رکھتا ہوں اپنے پاس، تو یہ میں تحفے میں دیتا ہوں. اب میں تو عام گلیوں میں تو گھومتا نہیں، موقع تو نہیں ہوتا میرے پاس. تو آپ اگر ہیں ایسے چاہیں تو جیب میں رکھ لیں دو چار تسبیح، اگر آپ کو ملتے رہتے ہیں مدینے کے مسافر بھی دیں گے تو آپ کی یادگار بھی رہے گی. طواف کریں گے، آپ کے سات موتیوں کی تسبیح آتی ہے تو آپ یاد آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا کریں. نہ بھی کریں، جب بھی تحفہ دینے کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے، شاید سوال کا دوسرا حصہ یہ، اس کو کیا بولنا چاہیے. اچھا اچھا، اس کو ظاہر ہے کہ جو مدینے جا رہا ہے، اس کو مدینے میں جانے والے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرنے کی درخواست کی جائے. ہمارے عام طور پہ یہ کہتے ہیں دعا کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، سلام بھی بھجوایا جائے، سلام عرض کرنا. شیخین کریمین حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما بھی سرکار کے پاس آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، تو ان کو بھی سلام بھجوا دیا جائے. سیدنا عثمان غنی جنت الوقی شریف میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کوئی بھی مدینہ کا مسافر ایسا نہیں ہوتا ہوگا جنرلی کہ جو سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دیتا ہو، تو وہاں کے لیے بھی سلام بھجوا دیں. اہل وقی و معلہ، جنت المعلہ کے جو مدفونین ہیں، جو وہاں آرام فرما رہے ہیں، دفن ہیں ان کو، وقی شریف میں جو دفن ہیں ان کو بھی سلام بھجوا دیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں عام طور پر مدینہ کے مسافرین حاضریاں دیتے ہیں. اور دعا کے لیے بھی عرض کیا جائے، مغفرت کی دعا کروا لی جائے، اپنی حاضری کے لیے بھی دعا کروا لی جائے، یہ مریض ہے شفا کے لیے دعا کروائیں، یہ قبولیت کے مقامات پر جا رہا ہے، دعا کروا لیجیے اس سے. عام طور پہ یہ وہاں رہے گا بھی مسافر، تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سلام شوق کہنا
دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بندہ اونچی آواز سے ہنسے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
اونچی آواز سے ہنسنا، قہقہ لگانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ یہ کہ بالغ نماز میں اونچی آواز سے ہنسے گا، وہ قہقہ لگانا ہوش و حواس میں، نیند میں نہیں بلکہ جاگتے میں لگانا، تو یہ اس کی نماز اور وضو دونوں کو توڑ دے گا. اور نماز جنازہ میں اگر کسی بالغ نے قہقہ لگا دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. نابالغ نے اگر قہقہ لگا دیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وضو تو اس کا نابالغ کا جب تک نابالغ ہے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں موجود ہوں اور کوئی جماعت میں شامل ہو رہا ہو تو اب وہ نماز شروع کرتے ہی ڈائریکٹ رکوع میں جائے گا یا پہلے قیام کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟
یعنی وہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے اس کو کہنا ہے. تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ جھک گیا، اور تکبیر تحریمہ اس کے کھڑے کھڑے پوری نہیں ہوئی تب تو وہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو یہ احتیاط کرنی ہے. اور جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہوتا ہے. اب جب امام رکوع میں گیا ہے تو اب اس کو پڑھنا تو ہے نہیں، تو اتنا اس کو یہ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ نے پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے ہو جائے. اب پوری ہو گئی کھڑے کھڑے، اب بے شک ہاتھ نہیں باندھے اس نے، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے. تو اب رکوع کا اگر تھوڑا سا حصہ بھی مل گیا امام کے ساتھ تو اس کو رکعت مل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے کہ ناول اور کہانیاں پڑھنا کیسا ہے؟
عام طور پر ناول اور کہانیاں جو ہوتی ہیں، جو مطلب فضول ہوتی ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو یہ تو لہو و لعب میں آتی ہیں، کھیل کود. تو یہ تو اس کی تو ممانعت ہے جبکہ کوئی مقصد نہ ہو. اب کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سبق آموز ہوتی ہیں, تو اگر وہ عبرت کے لیے ہیں سبق آموز ہیں تو وہ بھلے من گھڑت ہیں اور پتہ بھی ہے کہ من گھڑت ہے, تو یہ پڑھنے میں اور بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ نیت پر ہے ثواب ملے گا اچھی نیت سے ایسا کرے گا. تو جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, ان حضرات نے اس طرح کے من گھڑت بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں جو سبق کے لیے ہیں, عبرت کے لیے, اس طرح وہ لوگوں کو اچھی طرح بعض وقت سمجھ میں آ جاتا ہے, بچے دلچسپی سے سنتے ہیں اور اس معنی پھر ان کو وہ کچھ لیسن دے دیا جاتا ہے, سبق دے دیا جاتا ہے, تو وہ سن کر سیکھتے ہیں. جیسے ہمارے کڈز مدنی چینل میں یہ زیادہ ہوتی ہیں بچوں کو اٹریکشن, بچوں کے اٹریکشن کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرحان بھائی یوٹیوب کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر اس کا نام رکھنا یہ کس کا حق ہے؟
مخصوص حق کا تو پتہ نہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی اور نام تجویز ہوتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے, آج مدنی چینل میں دیکھ رہا تھا تو وہ قصص الاولیاء کا کوئی سلسلہ آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ لائیو نہیں تھا, وہ سید ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا انہوں نے بیان کر رہے تھے, ان کا کلپ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اس بچے کو, یہ بڑے خوبصورت تھے حسین تھے, تو فاروق اعظم رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھ دو, حسن مانے اچھا عمدہ, یہ حسین ہے اس کا نام حسن, تو یوں آپ کا نام حسن. اور یہ بھی فرمایا کہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کو بہت بڑا عالم دین بنائے. تو صحابی تھے اور پھر فاروق اعظم کی تو شان, اسلام کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور بہت ہی افضل ترین صحابہ میں سے آپ, اور یقینی جنتی صحابی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زبان سے آپ کو جنت کی بشارت عطا کی ہے. اشعر مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو ایک ہی نشست میں جنت کی بشارت دی گئی تھی, تو انہوں نے ان کا نام حسن رکھا. تو یہ بزرگوں کی بارگاہ میں بھی لایا جاتا ہے, مسجدوں کے اماموں کے ساتھ سے بھی لوگ نام رکھواتے ہیں عقیدت سے, اور یہ اچھا انداز ہے. اگر کوئی واقعی عالم ہوگا نا, عالم وہ بزرگ عالم ہو, صرف وہ داڑھی کا بزرگ نہ ہو, بازاری والے بزرگ ہوتے لیکن بےچاروں کو علم نہیں ہوتا اتنا, تو پھر وہ بھی نام اوٹ پٹانگ دے دیتے ہوں گے. تو وہ عالم ہو اور باعمل ہو اور ان چیزوں کو سمجھتا ہو کہ کیا نام دینا چاہیے, تو وہ اگر نام دے گا تو امید ہے کہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی اور نام بھی وہ کوئی نسبت والا اور اچھا عمدہ نام اس سے حاصل ہوگا تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پھوپھی نام رکھتی ہے, یہ ہمارے یعنی کہ مختلف قوموں میں شاید مختلف رواج ہو, تو پھوپھی نام رکھتے ہیں. اب پھوپھی کو کیا پتا نام کیا رکھتے ہیں, بازوں کا یعنی ہر بار نہیں, پھوپھیوں کو عام طور پہ اہل علم تو نہیں ہوتی نا ذرا عوام میں, تو پھر وہ کوئی بھی تو وہ ابھی کوئی نام میں بھول گیا, کسی نے کوئی نام رکھا تھا تو یار یہ مجھے کوئی عجیب سا لگا, تو وہ پنسورا کھول کے جو لفظ ان کو ملا تو وہ نام انہوں نے رکھ دیا. تو اب اگر کوئی کھولے گا تو اس میں ابلیس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, قرآن کریم میں شیطان کا تذکرہ بھی ہے, فرعون کا بھی تذکرہ ہے, حمان کا بھی تذکرہ ہے. اب جو نکلا وہ رکھ دیا, تو یہ قرآن کریم پنسورا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے نام رکھیں, ہم اپنا نام جو ہے دنیا اور آخرت میں وہ ایسا بنائے کہ جو رب کو پسند آئے, یہ ان کے لیے یہ مبارک کتابیں ہیں. تو یہ یوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح پھوپھی نے کھولا ہوگا تو نکل آیا کچھ نہ کچھ, تو اس نے نام اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ نام کیا تھا یونیک, مطلب اب یونیک تو وہ بہت سارے نام ہیں, میں نے شاید پچھلے دنوں مثال دی تھی کہ عزازیل یونیک نام ہے, اور اگر مانا نہیں بتائیں گے یعنی مانا تو مجھے بھی نہیں پتا خیر, تو وہ ہے شیطان کا نام بھی ہے عزازیل, تو یہ تو رکھ دیں گے عزازیل, خوش ہو گیا کہ یونیک نام ہے, واقعی یونیک ہے, لیکن یونیک ایسی جو جوتے کھلوائے گا جو کوئی سمجھ پتا ہوگا جس کو شیطان کا نام ہے تو یہ بس جائیں گے. تو اس طرح کے نام بھی رکھتے ہیں کہ جو مطلب جیسے غالباً ابتر نام بھی رکھتے ہیں, وہ نکلا ابتر سورہ کوثر میں ہے نا, ان نشانی کا ہوا ابتر, ابتر مانے دیکھے برا, ابتر برا ترین غالباً ہو سکتا ہے, اور بھی نام اس کے معنی ہوتے ہوں گے,
جس کی اولاد آگے نسل آگے جس کی نات چلے,
بے اولادا مقتو نسل, جس کی نسل منقطع ہو گئی, یہ آگے اولاد ہی نہ چلے, تو ایسا ابتر اب نام رکھ غالباً رکھ دیتے ہیں یہ نام بھی ابتر, یاد پڑتا ہے کہ سنا گیا کہ ابتر نام بھی رکھا ہے, تو یہ ایک نوینتا ہے, یونیک ہے, لیکن
بچی کا نام تو
پورا ہے,
بچی کا نام تو خناس کسی نے رکھا تھا,
خناس خناس یہ کتنا خطرناک نام ہے, خناس تو بطور گالی بھی بولتے ہیں, خناس کر کے, یعنی وہ شیطان کا نام ہے خناس نا, بس ہوتا ہے مرید کو مرید بولتے ہیں, بعض یہ پنجابیوں سے سنا ہے فلاں کا مرید ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ مرید اور مرید میں زمین آسمان کا فرق ہے, جیسے پیر کا مرید ہوتا ہے, مرید مانے ارادت مند عقیدت مند, اور مرید مرید مانے دھتکارا ہوا سرکش, معافی سرکش باغی مرید, یہ شیطان کا لقب ہے مرید, تو یہ مرید کو مرید بولتے ہیں, یہ فلاں کا مرید ہے, یہ میں فلاں کا مرید ہوں, یہ بعض بےچارے پنجاب والے ان کو معلومات نہیں ہوتی, وہ یہ زیر زبر آگے پیچھے کر دیتے ہوتے ہیں, کیا کئی زبانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ الفاظ آگے پیچھے تو کرتے ہیں, بلکہ یہ زیر زبر کرنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں, بارہا تبدیل ہو جاتے ہیں معنی.
اعلی حضرت نے جو حقوق لکھے ہیں بچے کے پیدائش کے بعد والد کے لیے, تو اس میں سے ایک حق جو ہے وہ نام رکھنا بھی, اچھا نام رکھنا بھی لکھا ہے.
جی اچھا نام رکھے,
وہ حق حق جو قرار دیا ہے وہ والد کا قرار دیا گیا ہے.
اچھا اب اگر والد کی اجازت سے کوئی بھی رکھ دے, جیسے ہمارے یہاں تو رائج ہوتا ہے, ہمارے ماحول میں بھی رائج ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا راکین شورا ہوتے ہیں مفتیان کرام اس طرح نام رکھواتے ہیں
حضرت امام,
یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی صورت ہے, جبکہ والد کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, گھر کے کسی فرد نے رکھ دیا اور والد کو پسند نہیں ہے کہ وہ جس سے رکھوایا والد اسے سیٹ نہیں ہے, تو پھر ایسا نہ کیا جائے, والد صاحب کو منا لیا جائے, اجازت لے لی جائے, میں نے پھوپھی کا حق نہیں بنتا, یہ تو آپ کی اس بات سے ظاہر ہوا, اب والد کہتا ہے اپنی بہن کو کہ تم رکھ دو تو بھی ٹھیک ہے, واجبات میں سے نہیں ہے نا,
جی نہیں واجبات میں سے نہیں.
حضرت سیدنا اکریمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں امام حسن مجتبی, سر نام تو ان کا حسن ہے مجتبی ان کا لقب ہے, تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے آئے, اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے آئے اور آپ کا نام حسن رکھا, جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی برت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ حسن سے زیادہ خوبصورت ہے, بس آپ کے نام کو امام حسن کے نام سے ہی نکالا اور فرمایا یہ حسین ہے. حوالہ سیر اعلام النبلاء جلد 4 پیج نمبر 328 دار الحدیث قاہرہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے, عامر حسین بھائی یوٹیوب پہ سوال کر رہے ہیں کہ ضمیر کیا ہے, اس کا خلاصہ کر دیں.
اندر جو دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں بعض اس کو بھی ضمیر بولتے ہیں, دیکھے جو درست کیفیت جو ہو نا وہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے, اندر سے مطلب یہ کیفیت ہوتی ہے, ضمیر کسی مخصوص پارٹ کا نام تو میں نہیں مجھے نہیں معلوم, جیسے دل دل ایک پارٹ ہے بدن کا ایک عضو ہے حصہ ہے, لیکن ضمیر یہ کوئی پارٹ کا نام تو نہیں ہے, یہ دل کی کیفیت کو ضمیر جو مطلب یعنی صحیح رہنمائی کرتی ہے, ضمیر جو ہوتا ہے بالکل جو پرفیکٹ بات ہوتی ہے نا ضمیر وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اسی کو ضمیر بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول ہو اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صابر حسین ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں اگر ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان اللہ اکبر کے علاوہ کچھ اور کہہ دیا تو اس سے نماز میں کیا فرق پڑے گا؟
یہ بذات نہیں نا کیا کہا اس نے, اب جو کہا اس کے مطابق ہی مسئلہ بنے گا. اللہ اکبر کہنا جو ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ ہے سنت, اب کوئی اور لفظ کہہ دیا سنت تو ترک ہوئی لیکن نماز فاسد ہوئی یا نہیں یہ اس لفظ پر ہی ڈیپینڈ کرے گا. مزید مفتی صاحب جیسے فرمائیں.
یہ بالکل اسی طرح ہے کہ چونکہ وضاحت ہی نہیں یہاں پر کہ کیا لفظ کہا ہے اس نے, کیا پڑھ لیا ہے کہ جس کو دیکھ کر بیان کیا جا سکے, باقی ہے یہی کہ یہ سنت ہے. کوئی اور لفظ کہہ دیا اس کی جگہ تو سنت تو ترک ہو گئی, اب باقی لفظ کیا ہے اس کے اوپر حکم کا دار و مدار ہوگا.
ایک اور سوال ہے, کیا صرف ٹوپی پہن کر امام صاحب امامت کروا سکتے ہیں؟
امامت شریف جو ہے یہ امامت کی شرائط میں سے تو ہے ہی نہیں, نہ نماز کی شرطوں میں سے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے. جیسے امام صاحب اگر ٹوپی میں نماز پڑھاتے ہیں تو بالکل بلا کراہت نماز درست ہے.
پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ تہجد کی نماز کسی بڑے سے پوچھ کر پڑھنی چاہیے, کیا یہ بات درست ہے؟ نیز مجھے تہجد کی نماز کے وقت بہت ڈر لگتا ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
جو سب سے بڑا ہے نا اس بڑے نے, اللہ اکبر, اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے, اس نے تہجد کے فضائل بیان کر دیے نا. قرآن کریم تہجد کا تذکرہ تو ہے نا, فتہجد بھی نافلۃ لک. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کے فضائل ارشاد فرما دیے. تو تہجد پڑھنی چاہیے, اللہ توفیق دے, اور کسی سے اجازت لینا اس میں یہ ضروری نہیں ہے, جبکہ کسی کے حق تلفی نہ ہوتی ہو. ہاں کسی کے حق تلفی ہوتی ہو تو پھر اجازت لینی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی کسی کا ملازم ہے, رات کی ڈیوٹی ہے اس کی, اور وہ کام کی مصروفیت اس میں ہوتی ہے ایسی کہ اس کو موقع ہوتا نہیں ہے. اب وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے, آنکھ لگ گئی تھی کسی حوالے سے یا سو کر ہی پہنچا تھا وہ, اب ڈیوٹی ٹائم میں وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کا سیٹھ اس کو اجازت نہ دے. اب اگر نجی اگر وہ ادارہ ہے, پرائیویٹ کمپنی ہے, یعنی کہ سیٹھ سے اس کی رسائی ہے تو اجازت لے لے. اگر وہ وقف کا ادارہ ہے تو اب کسی سے اجازت بھی نہیں لے سکتا, پھر تہجد نہیں پڑھ سکتا ڈیوٹی ٹائم میں, اور نوافل بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ایک ضمنی مسئلہ یاد آ گیا تو میں عرض کر دیا, ورنہ ویسے جنرلی کہ ماں سے پوچھ کر پڑھے تو باپ کی اجازت لے لے تو ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ کو ڈر لگتا ہے تہجد کے وقت رات تو بتی جلانے سے بھی اگر وہ ڈر نہیں جاتا, شاید اس لیے ڈر لگتا ہے کہ سارے سوئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کیفیت ہو, تو انفرادی کوشش کر کے کسی اور کو بھی تہجد گزار بنا دیں, جو کمپنی ہو جائے گی تو پھر ڈر ہو سکتا ہے چلا جائے. یہ ایک مشورہ ہے, سب آپ کا کام ہے نیکی کی دعوت دوسرے کو دینا, تو آپ کا ضمنی فائدہ بھی یہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی پھر بھی ڈر لگتا ہے تو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو پڑھتے رہیں, اور اکیلے نہ پڑھیں نماز. اگر کوئی سویا ہوا بھی ہوگا وہ قریب میں اور پھر آپ یہ تہجد پڑھیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ انسیت حاصل ہوگی, اس سے آپ کو کمپنی محسوس ہوگی کہ میں اکیلا نہیں ہوں, شاید اکیلے میں خوف لگتا ہوں. تو جیسا موقع اس طرح مناسب موقع سے آپ ترکیب بنا لیں, اور یا رؤوفو پڑھنے سے بھی انشاءاللہ ڈر دور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
احمد رضا قادری ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ باطنی بیماریوں سے کیسے بچا جائے, اہل ارشاد فرما دیجیے.
کہتے ہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات ہو, اور یہ فرض علوم میں سے باطنی بیماریاں جو ہے مولکات گناہ جو دل سے جن کا تعلق ہے, دل سے تعلق جن سے ہے جیسے تکبر, ریا, حسد, بغض و عناد, چھپی ہوئی دشمنی ہوتی دل میں, تو اس طرح کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے, تو یہ ان کے لیے معلومات ہی نہیں ہوگی کہ ریا بولتے کس کو ہے, حسد کہتے کس کو ہے, تکبر ہوتا کیا ہے, تو پھر یہ بچے گا کیسے؟ تو ان کے معلومات تو حاصل کرنا یہ فرض ہے, نہیں حاصل کرے گا تو گناہگار ہوگا, یہ حاصل بھی کرے اور پھر اس سے جب حاصل ہو جائے گی ان کے عذابات پڑھ لے گا, ان سے بچنے کے فضائل پڑھ لے گا, تو ذہن بھی بن سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ نقصان دہ دنیا اور آخرت کے لیے, تو اس طرح بچنے کے اسباب بھی ہوں گے. پھر ایسوں کی صحبت ہو کہ جو ان چیزوں سے واقف بھی ہو اور بچنے کا ذہن ہو, تو اس کی صحبت تو ہزار کتابیں پڑھنے سے بھی زیادہ فائدہ دے گی. ایسے کی صحبت واقعی ہو پرفیکٹ صحبت, یعنی بعض وقت نظر آتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں اس طرح کے معاملات میں, لیکن بعض وقت قریب جاتے ہیں تو رونگ نمبر کا اندازہ ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور یہ ہاتھی کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں نا, آپ نے شاید تصویروں میں دیکھا ہو یا ویسے ڈائریکٹ بھی دیکھا ہو, لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں, دانت ہوتے ہیں, یہ دکھانے کے ہوتے ہیں, یہ کھانے کے, یہ کھانے کے کام نہیں آتے, یہ ان سے بڑا جھگڑے میں جنگ میں جانوروں پر حملہ کرے تو کوئی بچانے میں کام دیتے ہوں گے اور چیزوں میں, لیکن یہ کھانے میں کام نہیں دیتے, تو اس لیے کہاوت بنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور ان سے اور چیزیں بنتی ہاتھی کے دانت کی, لیکن ہاتھی کا دانت کا حصول نے اس کو حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے, کیسے ملے؟ تو یہ کہ وہ زندہ ہاتھی کے تو نکال نہیں سکتے, مرے تو نکال سکتے, تو مرے کب اور کیسے حاصل ہو تو یہ مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیو تو ہاتھی لاکھ گنائے, مری ہوتی ہے سوائے ہوتا ہے, یہ گجراتی کہاوت ہے کہ زندہ ہاتھی کی قیمت لاکھ روپے, مر جائے گا تو سوا لاکھ ہو جائے گی, کہ اب اس کے دانت مل سکیں گے, اس کی ہڈیاں مل سکیں گی, اس کی کھال مل سکے گی, کہ وہ زندہ ہاتھی کس کام کا, مرے تو ہی اس کے پارٹس جو یہ کام آئیں گے, یہ کہاوت ہے. تو اب تو خیر ہاتھی دانت کی جگہ اس سے ملتے جلتے پلاسٹک وغیرہ سے وہ ہاتھی دانت کا کام, پہلے وہ فرنیچر وغیرہ میں ہاتھی دانت شاید لگائے جاتے تھے, یہ لگائے جاتے ہوں گے کبھی, اور اسی سے ملتے جلتے پلاسٹک کے پیس ہوتے, وہ اسی کو وہ پالش کر کے اور وہ ایسا سجا دیتے ہیں کہ یہ لگے کہ ہاتھی کے دانت ہے, لیکن یہ ہوتے نہیں ہیں, ہوتے بھی ہوں گے نہیں بھی ہوتے ہوں گے, اب شناخت تو ظاہر ہے کس کو ہوگی, مجھے بھی نہیں ہے شناخت ہاتھی کے دانت کی, میں پہچان کہ ہاتھی کا دانت ہے اصلی ہے نقلی ہے کیا, اللہ بہتر جانے, ہاتھی کے دانت کے نام کی شاید تسبیحاں بھی آتی ہیں, شناخت کیا ہو یہ ہاتھی کے دانت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟
اگر کوئی دوسری سورت آتی ہی نہیں ہے تب تو پڑھنے میں کوئی قرات بھی نہیں ہے, اور دوسری سورتیں آتی ہیں تو پھر بلا وجہ دو سورتیں ایک ہی سورہ نے قل ھو اللہ شریف پہلی رکعت میں پڑھی دوسری میں پڑھی تو یہ بچنا چاہیے, سے بہتر نہیں ہے, مکروہ تنزیہ ہے. اگر یعنی کہ بہار شریف میں لکھا کہ دونوں رکعتوں میں فرض کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پڑھنا تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے, ایسا نہ کیا جائے, نفلوں میں حرج نہیں ہے.
ایک اور سوال موصول ہوا ہے, امین اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں قطرہ ڈالنا کیسا ہے اور لبوں پر لپسٹک لگا سکتے ہیں؟
روزے کی حالت میں آنکھ میں آئی ڈراپس ڈالنا, قطرے ڈالنا, یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھوں کا جو سوراخ ہے نا یہ منفرد بولتے ہیں اس کو, یہ آر پار ہے, حلق میں یہ کھلتا ہے جا کر. البتہ سرمے کی حدیث موجود ہے, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے سرمے کا اثر حلق میں محسوس ہو. یوں مطلب اس سے بھی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ حلق میں اثر اس کا پہنچ رہا ہے, لیکن سرمے کی چونکہ حدیث پاک آ گئی اس میں لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا, سرمے سے ڈراپ ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد جنید قادری بات کر رہا ہوں اسلام آباد ترنول سے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دربار کون سے ملک میں ہے اور کیا اعلیٰ حضرت واقعہ ہی ذات کے پٹھان ہیں؟
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر بریلی شریف میں آپ کا مزار شریف ہے اور آپ کی ولادت بھی بریلی شریف میں ہوئی. البتہ آگے سے آپ کے باپ دادا جو تھے وہ قندھار, افغانستان شہر ہے قندھار, یہ وہاں کے ہیں. تو یوں یہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اپنے آبا و اجداد کے لحاظ سے پٹھان ہے, قندھاری پٹھان. البتہ حضرت کا مزار شریف بریلی شریف میں, آپ کے والد محترم حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف بھی بریلی شریف میں, والد صاحب اور دیگر خاندان ایک پورا قبرستان ہے. اعلیٰ حضرت تو الگ سے مزار ہے, پھر آگے چل کر ایک تھوڑا کچھ فاصلے پر یہ وہ قبرستان, تو وہاں اعلیٰ حضرت کے خاندان کے دیگر افراد تشریف فرمائے گا. آپ کے خاندان کے افراد سرکار مفتی اعظم ہند وغیرہ وہیں آرام فرمائے ایک مزار شریف میں, جن کا گنبد اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر. اور اس کے علاوہ قریبی قبرستان میں اس میں سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی اپنے وقت کے جید عالم تھے, اور والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے مفتی تھے. اور آپ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان, پھر یہ کہ مولانا جمیل رضا خان, اور اس طرح مطلب یہ خاندان کے دیگر افراد اس قبرستان میں آرام فرما ہے. میرے جب بھی بریلی شریف حاضری میں نے وہاں حاضری دی ہے, لیکن یہ کہ وہ قبرستان میں پھر اور لوگ بھی دفن ہیں عام مسلمان بھی, تو یوں راستے وہ جب تک یعنی کہ وہ یقینی معلومات ہو نا کہ یہ راستہ جو ہے یہاں پہلے قبریں نہیں تھی, یہ پرانا قبرستان ہے, بھروسہ نہیں ہے لوگوں کا, وہ قبریں مٹ جاتی ہیں اس میں نئے راستے بن جاتے ہیں قبرستانوں میں, تو یوں ہمت نہیں ہوتی جانے کی. تو میں آج تک جنت البقیع میں نہیں گیا, میں ہمیشہ مطلب میں نے بارہا بولا کہ میں ایک ہی بار جنت البقیع میں جاؤں گا اور وہاں سے پھر نکلوں گا نہیں انشاءاللہ. میں جنت البقیع کے اندر جاؤں گا زمین میں, اوپر سے میں نہیں جاتا. 10,000 کم و بیش صحابہ کرام وہاں آرام فرمائے جنت البقیع میں, بے شمار تابعین اولیاء کاملین اور عاشقین وہاں دفن ہیں. اب قبرستان کی بے شمار قبریں جو وہ ظاہر ہے وہ اب وہ چھپ چکی ہیں, ان کی زیارت نہیں ہو رہی, زمین بن گئی اور توسیع ہو گئی, تو اب یہ کہ کس پر ہمارا پاؤں پڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہے, تو اندر جاتا ہی نہیں. ویسے بھی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کی قبریں مٹا کر جو نیا راستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام, اور اگر شک ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کی قبریں تھی جو مٹا کر راستہ بنائے تب بھی اس پر چلنا حرام. رد المختار یہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے, علماء جانتے ہوتے اس کو, اس کے حوالے سے فتح رضویہ شریف وغیرہ میں آپ کو یہ مل جائے گی, یہ پڑھیں آپ اپنے. قبر والوں کی 25 حکایات, اس میں بھی یہ جز یہ آپ کو مل جائے گا جو میں نے عرض کیا کہ نیا راستہ جس میں شک ہے قبریں مٹا کر مسلمانوں کی بناؤ اس پر بھی چلنا حرام ہے. تو یہاں ہمارے قبرستان اس سے محفوظ کہاں ہوتے, الا ماشاء اللہ کوئی نیا قبرستان ہو اس کی اسی بندش ہو کہ یہ احتیاطیں کی جائیں, ورنہ عوام کا مطلب ذہن ہی نہیں ہے عام طور پہ لوگوں کا. عوام کرے گورکھانوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے سارا نظام عام طور پہ. تو یوں مطلب باہر سے ہی فاتحہ پڑھنے میں عافیت. تو میں اسی طرح وہاں بھی بریلی شریف میں حاضر ہوا ہوں تو باہر سے ہی وہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام فاتحہ وغیرہ باہر سے ہی کیا. اعلیٰ حضرت کے مزار شریف سے بس تھوڑا ہی پیدل چلتے ہیں تو وہ قبرستان آ جاتا ہے. اللہ آپ سب کو حاضری نصیب کرے, مجھے بھی بار بار حاضری سے مشرف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چرن کے ناظرین, آئیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. ہمارے قاری اسامہ اتاری, جن کا تعلق مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ سمندری سے تھا, الحمدللہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ سمندری میں ہی انہوں نے حفظ کیا اور تقریباً 5 سال سے زائد یہ مدرسۃ المدینہ میں ہی حفظ و ناظرہ میں پڑھاتے رہے. اور گزشتہ دنوں طبیعت ناساز ہوئی جس کے سبب انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا اور برین ٹیومر کا انکشاف ہوا. کچھ عرصہ یہ کوما میں بھی رہے, لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ مسلسل ان کی زبان پر ذکر و درود اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک اس کی صدائیں یہ سب جاری رہیں. اور پھر ان کے بعد ان کے جنازے میں شریک, اور پھر جو بچوں کے بھی تاثرات, تو ایک عجیب الحمدللہ ان کی فضیلتیں ان کے بارے میں اچھے تاثرات اچھے جذبات سننے کو ملے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کا جو ایک سلسلہ بنتا ہے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے, اور خاص کر جب ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جس میں طبیعت اس طرح ناساز ہو اور یہ انداز جو ہم دیکھتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ سعادت کی بات ہے کہ اس طرح کسی کی دنیا سے رخصت ہو. یہ قاری حافظ اسامہ اتاری جن کا یہ سمندری میں فیضان مدینہ کے مدرسۃ المدینہ میں یہ پڑھاتے تھے, 23 سال عمر بتائی گئی ہے, اور یہ اس طرح ان کا مطلب یہ کہ برین ٹیومر ہوا اور آخری وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح یہ پڑھتے رہے. اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں یہ لبیک صاف سنائی دیتی ہے, لبیک الفاظ لبیک اللہم لبیک. اب یہ ہو سکتا ہے حج کیا ہو, مدینہ شریف حاضر ہوئے ہوں, ایک تو یہ صورت جی اس کی وضاحت نہیں ہے, اور یہ کہ بس ان کا ذوق ہو کہ میں مدینہ جاؤں گا حج کروں گا عمرہ کروں گا اور لبیک پڑھوں گا, تو یا لبیک پڑھتے رہتے ہوں اس طرح یہ سوچ سوچ کر, تو جو بھی ہو تو یہ ان کا یہ دکھایا گیا ہے. اللہ کی شان ہے, بہت یعنی کہ ویری گڈ سائن, ذرا اچھی علامت ہے کہ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے کوئی دنیا سے رخصت ہو. الحمدللہ اللہ پاک ان کو ہری کے رحمت فرمائے اور انہیں بے حساب بخشے. میں ان کے والد محترم جناب عبد الرزاق فریدی بھائی عبد الرحمان فریدی اور گھر کے تمام افراد جتنے بھی سوگوار ہیں, میں سبھی سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم کو ہری کے رحمت کرے اور انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. اور یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جن چیزوں کے خیالات ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ خواب بھی نظر آتے ہیں, تو اگر اچھے خیالات ہوں گے تو خواب میں اچھی باتیں نظر آئیں گی, برے خیالات ہوں گے تو بری چیزیں خواب میں آئیں گی. تو اسی طرح اگر اچھی صحبت ہوگی تو مرتے وقت وہ اچھی صحبت اس کو کام آتی ہے, اچھے دوست ہو سکتے ہیں اس کے سامنے کر دیے جائیں اور اس کے خاتمہ اچھا ہو جائے, اور اگر اس کی دوستی بے نمازیوں سے جواڑیوں سے، شرابیوں سے، گالیاں بکنے والوں کے ساتھ ہوگی تو آئین ممکن ہے کہ وہ دوست مرتے وقت اس کے سامنے کر دیے جائیں اور اس طرح اس کے خاتمے کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے۔ تو اس لیے مطلب دوستی اچھے ہی لوگوں سے کرنی چاہیے، نیک بندوں سے کرنی چاہیے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی باتیں ہمیں آخرت بہتر بنانے میں مدد کریں، اللہ کی یاد ہمیں دلائیں، ہمارا عقیدہ بھی ان کی صحبت سے مضبوط ہو، ایمان بھی مضبوط ہو اور ہر طرح سے مطلب ہم بہتری کی طرف رہیں، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ تو یہ صحبتیں جو ہے یہ کام آتی ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ اب اچھے اچھے خیالات، ان کے خیالات یہ ہوں گے اچھے اچھے، تو جس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ آخر وقت میں ان کا اندر سے بول رہا ہے کہ ان کے اندر جو تھا وہ نکل رہا ہے، جو بھی اندر ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ بعض لوگ گالیاں بکتے ہوئے مرتے ہیں اور طرح طرح کی مطلب دے کے گندی باتیں بھی کرتے بھی، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو بڑی قابل رشک موت ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کو بھی اچھی موت نصیب فرمائے کہ لوگ ہمیں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ یاد کریں، اور حقیقت تو یہ کہ آخرت میں ہمیں بہتریاں مل جائیں۔ اللہ کریم قاری اسامہ کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، اور اللہ کریم ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے سوگواروں کو، غم زدوں کو صبر عطا فرمائے، کہ والد صاحب، بھائی، بہنیں، امی جو بھی ہوں سب کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
آج یہ ہمارے سرپرست جو سمندری میں، جن کے مدرسہ مدینہ میں بچے پڑھتے تھے، ان کے سرپرست بھی جمع ہیں سمندری میں، اور ان کے جو سوگوار ہیں خاندان کے افراد وہ بھی جمع ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کریں، ماہ دسمبر ماہ مدنی قافلہ بھی ہے، سفر بھی کریں اور اجتماع میں بھی شرکت کی کوئی نیتیں اگر۔
سبحان اللہ، کافی یعنی کہ ان کے جمع ہوئے ایسا لگ رہا ہے، مناسب گیدرنگ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ کچھ رشتے دار ادھر رشتے داری کے اس میں آتے ہیں، کچھ عقیدت میں محبت میں آئے ہوں گے یہ سن کر، پھر یہ قاری صاحب ہیں تو ان کے شاگردوں کے ہو سکتا ہے کہ سرپرست بھی آئے ہوں، تو سب ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی نیت کریں۔ نمازوں کی پابندی تو انہیں آؤ کر رہی ہے تو فرض ہے، اگر کسی کی کوتاہی ہے خدا نخواستہ تو اس کو بھی آپ نماز پڑھنے کی پکی ترکیب کریں۔ پھر یہ کہ صرف گھر میں مدنی چینل چلے اس کا اہتمام کریں، مدنی چینل یہ الیکٹرانک مبلغ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کو آخرت کا راستہ دکھائے گا الحمدللہ، اور گناہوں بھرے چینل سے آپ بچے رہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں۔ سر دست میرا مشورہ ہے کہ قاری اسامہ کے ایصال ثواب کی نیت سے اسی مہینے میں آپ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں، خاص ایصال ثواب کے لیے۔ ہمارے ذمہ داران جو یہاں موجود ہوں گے تو یہ اس طرح بھائیوں کے نام وغیرہ لکھ لیں کہ کون کون قاری اسامہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، اور سب مل کے کریں سفر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اسی مہینے کے لیے بادشاہ اللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک قافلہ، ایک مدنی قافلہ بن جائے، 2 بن جائے، 3 بن جائے، 12ویں شریف کی نسبت سے 12 بن جائے، آگے مزید انفرادی کوشش کر کے دیگر عاشقان رسول کو تیار کریں۔ اللہ پاک قاری اسامہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے۔ میں تو واللہ بڑا متاثر ہوا ہوں ان کے اس انداز سے، کس شان سے، اور میں چہرے کو بھی نوٹ کیا، بڑا پرسکون چہرہ ہے، جو کرب و اضطراب اور درد کی کیفیت وہ ان کے چہرے پر نہیں ہے، الحمدللہ پرسکون ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی قبر میں بھی اللہ پاک سکون نصیب کرے۔ دیکھو سوئے ہوئے جو کوئی، حالانکہ سر پر یہ بندھا ہوا ہے اس کے پٹا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا سر کا آپریشن ہوا ہے، لیکن اس میں تو آدمی بالکل چہرہ مرجھا جائے، اللہ کی رحمت ہے کہ پھول کی طرح تر و تازہ چہرہ ہے۔ اللہ آخرت میں بھی یہ چہرہ تر و تازہ رکھے اور ہم سب کو ان کے صدقے میں آخرت کی بھی تر و تازگی نصیب فرمائے، قبر کی بھی تر و تازگی نصیب فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا ہوگا، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
تو بس رہ گنا صدا
سوال یہ ہے کہ توبہ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے اور توبہ کب کرنی چاہیے؟
توبہ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ یہ کہ مزید وہ گناہ بڑھے گا. توبہ کا مطلب ہے کہ رجوع، نے جو کچھ کیا اس کو واپس لے لینا، مطلب اس کو چھوڑ دینا. اور توبہ کے ارکان بھی ہیں، جیسے کہ جو گناہ کیا اس کا اعتراف ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور اس میں شرمندگی محسوس کرے، ندامت ہو، افسوس ہو گئی میں نے کیوں کیا، یہ کیا کر دیا میں نے، ندامت شرمندگی. اور توبہ میں یہ بھی شرط ہے کہ آئندہ نہ کروں گا، یہ پکی نیت ہو، ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو جب جا کر اس کی توبہ جو ہے نا یہ قبول ہوگی، ورنہ جو ہے نا کہ پھر وہ توبہ یعنی کہ وہ پکی نہیں ہے، صحیح توبہ نہیں ہے. اب کسی یعنی کہ دوبارہ کرنے کی نیت ہوگی تو وہ توبہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مذاق مسخری. حدیث پاک میں کہا گیا کہ بعد میں گناہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرنا کہ میں کروں گا تو میں بچوں گا تو نہیں، یا بچ تو نہیں سکوں گا، تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. اس طرح میرات المناجیم ہے کہ گزشتہ گناہوں پر ندامت شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ توبہ ہے، اور معافی چاہنا استغفار، یعنی کہ مغفرت چاہنا، معافی چاہنا کہ مجھے یا اللہ معاف کر دے، یہ استغفار کہلاتا ہے. ہر مسلمان پر یہ میرات کی عبارت تو استغفار پر ختم ہوئی، ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے. یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا، شرمندگی اختیار کرنا، شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، کمپرومائز کرنا، اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے. توبہ واجب ہونے پر ساری امت متفق ہے، اجماع امت ہے اس پر. حوالہ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات، پیج نمبر 106 تا 107. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ سے باز آئے بغیر توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے. حوالہ رسالہ قشیریہ پیج نمبر 202. لہذا گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہی مقبول ہے. توبۃ النصوح کے متعلق رب غفار نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، یعنی ریورس نہ ہو، گناہ کی طرف پلٹے نہیں، جیسا کہ نکلا و دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور خاص بندے نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں خاص الخاص نیکیاں کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور خاص بندے گناہ نہیں کرتے اور توبہ کرتے ہیں، خاص الخاص جو بندے ہوتے ہیں وی آئی پی کیا بولتے ہیں وی آئی پی، تو خاص الخاص بندے نیکیاں کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ خدایا تیری شان کے لائق ہم سے نیکی نہ ہو سکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے سنگات آپ کو مدینے کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک واپس سکتے ہم سب کو مدینے بلانے.
یا رب میرے دل
احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی
ہر صحابی نبی
جنتی
صدیق و عمر
جنتی
عثمان غنی
جنتی
فاطمہ اور علی
جنتی
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی لاکھ کوشش کرنی ہے.
واہ بھائی پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا.
امیر حسن سے عرض ہے کہ ہمارے وطن پاکستان میں 18 دسمبر کو کسان ڈے منایا جاتا ہے، تو آپ اس پیشے کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کے بینیفٹس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
جی ہاں، مجھے پتا تو چلا ہے کہ ہمارے یہاں کسان ڈے منایا جا رہا ہے. سر کسان ایسی مطلب لینے کی چیز ہے کہ اگر یہ قوم سے مائنس ہو جائے نا تو دنیا بھوکی مر جائے. ارے کسان ہمارے لیے پیداوار کرتا ہے، اناج اگاتا ہے، وہی اناج پھر مختلف مراحل سے گزار کر ہماری ہنڈیا میں جاتا ہے، پکتا اور پیٹ میں جاتا ہے. تو اگر یہ زراعت ختم ہو جائے، کسان یعنی فارمر ہے نا، فارمرز اگر ختم ہو جائے اور یہ کھیتی باڑی ختم ہو جائے تو پھر تو دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے. اتنا اہم ترین دنیا ہے نا، زندگی سمجھو، زندگی کی ایک طرح سے مطلب یہ وہ جان ہے کسان. تو یوں مطلب ہے کہ اس کو اور ترقی ہونی چاہیے، ان کو سہولتیں بھی زیادہ زیادہ ملنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے چاہیے، سنت کے مطابق. تو یہ ایک اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، اور یہ اس کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کسان ڈے منایا جا رہا ہے. تو بالکل یہ ایک پسند آنے والی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو، اور اپنے اپنے طور پر اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کام میں مزید سے مزید تر ترقی ہو، اور ہو سب شریعت کے مطابق، تارے کہ جب اس کی دنیا اور آخرت میں ہم کو بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ ہے پرانا بہت طریقہ، کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں ایک جگہ کھیتی بو رہا تھا. دمشق یہ شام، ملک شام کا کیپیٹل دمشق. ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ صحابی رسول جیسا منصب حاصل ہونے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں صحابی ہو کر. تو میں نے اس سے کہا میرے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی مت کرو، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے فصل بوئی تو اس فصل میں سے آدمی یا مخلوق میں سے جو بھی کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. حوالہ مسند امام احمد جلد 10 پیج نمبر 421 حدیث نمبر 27576. حضرت سیدنا رافع ابن خدیج سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا قسم بہت پاکیزہ ہے؟ فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور سچی تجارت. مسند امام احمد کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دستکاری یعنی ہاتھ سے کیے جانے والے کام میں کھیتی باڑی، کتابت یعنی ہاتھ سے لکھنا، اور دوسری حلال صنعتیں داخل ہیں، اور سچی تجارت سے ہر حلال و صحیح تجارت مراد ہے. بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھیتی کی ہے. چنانچہ حضرت مفتی احمد یار خان اسلامی زندگی جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھ سے کپڑا سازی کی کپڑا بنایا، پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھیتی باڑی کی. اس کے علاوہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے بھی کھیتی باڑی کی. تو یوں کھیتی باڑی کرنا تو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کیا بھی طریقہ رہا، پھر آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا. تو یہ نبیوں کی بھی سنت ہے کھیتی باڑی کرنا، اور صحابہ کرام کا بھی آپ نے دیکھا. ظاہر یہ تو ایک صحابی کی مثال دی گئی، پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے ہوں گے. تو کھیتی باڑی مائنس ہو نہیں سکتی نا، ورنہ زندگی پھر دنیا سے مائنس ہو جائے گی، کوئی جیے گا ہی نہیں اناج نہیں ہوگا. تو ہر ایک اناج، ظاہر اناج آسمان سے تو برستا نہیں ہے، ہم ہمارے لیے تو من و سلوا نہیں اترے گا پکا پکایا، ہمیں تو کھیتی باڑی کرنی ہے. تو یوں مطلب کھیتی باڑی کو ایک اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، اور اس کی دیکھ بھال بھی ہونی چاہیے. کھیتی باڑی کرنے کے بعد اس کی برابر دیکھ بھال ہو، بیج بھی عمدہ ہو، کھاد بھی عمدہ استعمال کی جائے، اور کیڑوں سے دیگر چیزوں سے جو کھیتی باڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے اس کی حفاظت بھی اچھی طرح کی جائے، اور سب کچھ شریعت کے مطابق کیا جائے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کے تحت کیا جائے. اس کا جو بھی عشر بنتا ہے شریعت کے مطابق، یہ کھیتی باڑی کی پیداوار کی جو زکات ہوتی ہے، ذرا باغات کی جو پیداوار کی زکات ہوتی ہے، تو اس کو عشر کہتے ہیں. کہیں دسواں حصہ ہوتا ہے، کہیں بیسواں حصہ ہوتا ہے، تو یہ مطلب یعنی کہ عشر کہلاتا ہے، اور یہ پورا ادا کرنا ہوگا، ورنہ اس کے لیے بھی وہی عذابات ہیں کہ جو زکات جن پر فرض ہے اور وہ نہیں دیتے ان کے لیے، اور دینے والے کے لیے وہی فضائل ہیں کہ جن کو زکات دینے میں جو ثواب ملتے وہ ان کے لیے، کہ یہ زمینی پیداوار کی زکات ہے، اس کا نام عشر ہے، یہ ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو بھی عشر دیا جا سکتا ہے. ہمارے سائی بھائیوں کے باقاعدہ مجلس ہیں اور یہ عشر جمع کرتے ہیں, اور اس طرح ان کو جو بھی حکم شریعت ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کیا جاتا ہے. الحمدللہ.
عشر کے احکام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اور 50 پیجز ہیں اور 25 روپیز میں یہ مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ریٹ ہیں اس کے. یہ رسالہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
عشر کے احکام, احکام مانے مسائل, حکم, جیسے فلاں چیز کا حکم یہ ہے. اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ حکم بھی یہ تو لوگ اس کو آرڈر کے معنی میں لیتے ہوں گے, اگر یہ بھی آرڈر ہی ہے لیکن شاید مسئلہ زیادہ لفظ آسان ہے. تو بہرحال عشر کے مسائل کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے عشر کے احکام, اس کے 50 پیج اور اس کی کوسٹ جس کو احترامن ہم ہدیہ بولتے ہیں تو یہ صرف 25 روپے. یہ تو سب کو پڑھنی چاہیے, اور کسانوں میں, زمینداروں میں, ان لوگوں کو یہ مفت میں تحفہ بھی دینا چاہیے تاکہ یہ مسائل پتہ ہوں اور اس پر یہ عمل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیرہ اہل سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے, اگر کسی شخص کو دوران جماعت قے آئی جو کہ منہ بھر نہیں تھی, اگر اس نے وہ اندر لے لی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا, اور اگر وہ منہ سے باہر نکل گئی یا نکال دی تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
اگر نماز میں کسی کو کھانے یا پانی کی قے آئی جو کہ منہ بھر تھی, اس صورت میں نمازی کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر قے منہ بھر نہیں تھی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر قے منہ بھر تھی, نمازی نے اسے واپس نگل لیا, تو اس صورت میں وضو بھی گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی. اور اگر قے منہ بھر نہیں تھی, نمازی نے واپس نگل دی, اس صورت میں صرف نماز گئی, وضو باقی ہے. حوالہ فتاوی ہندیہ جلد اول پیج نمبر 120 دار الفکر بیروت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد سعید رضا کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت, آپ نے ابھی فرمایا نابالغ بچوں کا کبھی وضو نہیں ٹوٹتا, تو کیا ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مغفرت فرما دیجیے, دعائے مریم بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ, میں بولنے کو تو بول گیا, میں یہ بھی بول دیتا کہ وہ اصل نابالغ بچوں کو وضو کی عادت ڈالنی چاہیے, اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا اس کا, مسئلہ یہی ہے کہ اس کی عادت بنانی چاہیے. اگر وہ حسن رضا ہے ہمارے, یہ پورے 7 سال کے ہوئے 13 جمعہ الاولا کو, تو میں نے ان کے والد صاحب کو تاکید کر دی, دیکھو آنے سے پہلے تاکید کر دی, اب یہ 7 سال کے پورے ہونے والے ہیں, اب ان کو نماز کا حکم کرنا یہ تمہارے لیے واجب ہے, ماں باپ کے لیے واجب ہے. تو جب سے الحمدللہ, اس سے پہلے ٹک ٹک ہوتی تھی, تھوڑے بہت نماز کی کوششیں کرتے تھے, لیکن اس کے بعد سے نیند سے بھی اٹھاتے ہیں ان کو, وضو کی بھی عادت ڈالو تو وضو کی عادت بھی ڈالی, ان کو وضو بھی کرواتے ہیں, ان کو نماز بھی پڑھواتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو پوری نماز آتی ہے. یوں کہا جائے, کہا جا سکتا ہے, سورتیں, ثنا, تحیات, درود ابراہیم, یہ تقریباً سب آتا ہے. البتہ کہیں کہیں کچھ مسٹیک بھی ہے, دیکھیے شاید کم مسٹیک ہے, زیادہ ان کو سواتا ہے. اچھا اب یہ ہیں آپ کے سامنے, منہ ننے منہ تھی, تھوڑا ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو ویسے یہ نماز 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کبھی تہجد ہی پڑھ لیتے ہیں, یہ الحمدللہ. تو اس عمر سے اگر بچے کی عادت تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہے گا بچہ, لیکن عادت ڈلوانی چاہیے, تو اللہ نظر بد سے بچائے, تو بچہ بڑا ہو کر پکا نمازی بنے گا. یہ ابھی سے ان کا ذہن ہے کہ میں تو نماز پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی, امام صاحب بنوں گا, ان کو امام صاحب بننا ہے, قاری صاحب بھی بننا ہے, اور بچوں کے قاری صاحب, اور پہلے تو مفتی بننا ان کو, مفتی صاحب ماشاءاللہ, اللہ ان کی آرزو پوری کرے اور ہمارے سب بچوں کی آرزویں ایسی ہی ہو جائیں اور مطلب سب پوری ہوں, اللہ کی رحمت سے اخلاص ملے اور اس نیک کی ملے, اللہ راضی ہو جائے. آپ بھی اپنے بچوں کو تاکید کریں, ورنہ گناہگار ہوں گے. ہاں, 7 سال کا بچہ ہجری سن سے, عیسویں سن سے نہیں, اسلامی سال سے جلدی ہوتا ہے, عیسویں سن سے انگلش سال جو ہمارا رائج ہے اس سے دیر سے ہوتا ہے. اسلامی سال سے جیسے ہی 7 برس پورے ہو گئے, یہ ماں باپ کے لیے واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ ان کو حکم دیں, تاکید کریں, پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز, اور سکھاتے بھی رہیں. پچھلے تو تقریباً یہ 7 سال ہونے سے پہلے ہی یہ تقریباً سب یاد ہو چکا ہے ان کو, کوشش کی گئی ہے ان پر الحمدللہ. اللہ کرے کہ مطلب صحیح نماز پڑھ بھی لیں, مطلب نگرانی نہ کرنی پڑے, فی الحال نگرانی کرنی پڑتی ہے, تو انشاءاللہ اس طرح یہ اور پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جرمنی مشاورت کے اسلامی بھائی حاضر ہیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری بھی تشریف فرما ہے. بھائی صاحب نے ہمیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی ہے. انشاءاللہ ہم 26 ینگسٹر کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں گے
ماشاءاللہ. پہلے کہ یہ کہاں سے تھے؟
جرمنی.
جرمنی سے؟
جی جی
جرمنی سے. 26 ینگسٹر, یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے یار, اعتکاف کرنا تو ہمارا بھی تو حق ہے نا. میری ریکویسٹ ہے کہ ینگسٹر کو بھول جائیں, عاشقان رسول کے ساتھ 26 عاشقان رسول, تو بوڑھا بھی عاشق رسول, بچہ بھی عاشق رسول, سارے ہمارے تو عاشق رسول ہیں. تو ہماری اس طرح ینگسٹر نہیں ہے, عاشقان رسول اسلامی بھائی یہ ہماری اصطلاح, ورنہ ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا, یعنی 30 سال تک ینگ رہتا ہے, آپ کو معلوم نہیں ہو شاید, اونلی 30 ایئرس ینگسٹر, اب پھر وہ جوانی ڈھل گئی, 30 سال کے بعد جوانی یہ خواب نہ دیکھے. تو اس لیے وہ ہم عاشقان رسول کے ساتھ, کہ عاشق رسول ہونے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, اور دعوت اسلامی میں آنے کے لیے بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے, معاف کیجیے گا. تو اب یہ کہ ینگسٹر تو ہو گئے 26, میں یہ قبول کر لیتا ہوں 26 نوجوان, اب پلس میرے جیسی مخلوق کتنی لائیں گے آپ, یہ بھی طے کر لیں, یعنی 30 سال سے بڑے. زیادہ بوڑھوں کو تو ہمارے الاؤ نہیں کرتے, زیادہ 50 سال تک, کیونکہ وہ پھر زیادہ بزرگی آ جاتی ہے نا, تو وہ سب فریش نہیں ہوتے, بیمار بن کر دوسروں پر بعض اوقات برڈن بوجھ بن جانا, یا پھر ایک لوز ٹاکنگ, یا پھر ایک وہ کوئی ہلکا لگا ہوا ہے, پتہ نہیں اداگرہ چل رہا ہے, بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے نیند چڑی تو وہی ٹانگیں لمبی کر کے سو گئے عوام میں, پھر ہم لوگوں کی عمروں میں غصہ زیادہ آتا ہے, تو پڈا بھی کرتے رہتے ہوں گے جھگڑے یہ ہو. تو اس لیے یہ پرانے تجربات کی روشنی میں ہماری مجلس نے وہ 50 سال تک کی عمر رکھی ہے, اس سے زیادہ عمر کے بزرگوں کو اپنے علاقوں میں, ٹھیک ہے وہاں وہاں کس سے لڑیں گے, دیواروں سے تو لڑیں گے نہیں, ہمارے یہاں بھیڑ ہوتی ہے, اب استنجا خانے میں جائیں گے وہاں ہوئی بھیڑ, اب بزرگ کو اگر جلا لا گیا تو پھر وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا نا. اللہ کریم معافیت نصیب فرمائے. تو بڑی عمر کے سائے بھائیوں کو زحمت نہ دی جائے 50 سال, اور چھوٹی عمر کی کوئی قید ہے چھوٹی, یہ میں بھول گیا ہوں کہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک یہ الاؤ کرتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں؟
20 سال سے زیادہ.
20 اور 50 کے درمیان,
جی جی
ہے نا, 20 سے لے کر 50 کی عمر تک آ سکتا ہے اعتکاف کے لیے کراچی فیضان مدینہ. اچھا, اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کینسر کے مریض کو نہ لایا جائے, وہ بھی بےچارا آزمائش والا ہوتا ہے, اس کی پرہیزیاں کھانا پھر اس کا جو انداز جو ہوتا ہے دکھ بڑا تو اس سے دوسرے لوگوں کو اس سے اذیت ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے میں نے دیکھے کسی کو پھوڑا نکلا ہوا ہے اب وہ اس سے پھر معاذ اللہ باز ہوگا تو مواد پھر بدبو تو یہ توبہ استغفر اللہ مسجد میں بدبو کے ساتھ داخلہ حرام تو اب بولے میری مجبوری ہے ٹھیک ہے مجبوری ہے مسجد میں آ کر احتکاف کرنا تو یہ فرض و واجب تو ویسے نہیں ہے سنت موقعہ علی الکفایہ ہے اب ایسا مجبور جو مسجد میں جا ہی نہیں سکتا تو وہ نہ جائے تو گناہگار تو نہیں ہوگا الٹا جائے گا تو گناہگار ہو سکتا ہے بلکہ ہے کہ اگر بدبودار بدبو کے ساتھ جائے گا تو گناہگار ہے فرشتوں کو بھی تکلیف لوگوں کو بھی تکلیف تو یہ سب دیکھنا ہے میں نے ایک مریض دیکھا تھا ایک بار وہ کھا نہیں سکتا تھا موتکف تھا اب آپ خود سوچیں کہ یہ بےچارا کینسر کا مریض تھا اب اللہ بہتر جانے کے سال میں ہو کئی سال پرانی بات ہے ابھی جب تھال میں بیٹھتا ہوگا کھا تو سکتا نہیں تھا اب دوسرے کیسے کھاتے ہوں گے یار بےچارے یہ بےچارا منہ لٹکا کے بیٹھتا ہوگا کتنی پریشانی ہوتی ہوگی تو اس طرح کے مریض نہ لائے جائیں فالج کے مریض کو لے آتے ہیں فالج کا مریض بےچارا استنجا پانی کر سکتے ہیں نہ کچھ پھر پاؤں سے معذوروں کو بھی لے آتے ہیں اب پاؤں سے معذور جو بےچارے ہیں یہ اپنی پاکی ناپاکی نہیں سنبھال سکتے مسجد کا معاملہ پھر گیدرنگ ہوتی ہے پھر استنجا خانوں پر لائنیں لگنا پھر وہاں یہ کس طرح جائے گا کپڑے کس طرح اپنے بچائے گا تو یوں مسائل ہوتے تو اس لیے جو استائی ایسے ہوں کہ جو اپنے آپ سب کچھ کر سکتے ہوں کسی کے محتاج ہی نہ ہو یہ احتیاطیں کرنی ہے نابیناؤں کو ہمارے یہاں علاج ہوتا ہے نابینا اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جبکہ اس کو کوئی ایسا استائی بھائی ہو نارمل کہ جو اس کو سنبھال سکے تو یہ نارمل ہوتا ہے نابینا بےچارا دیکھ نہیں سکتا تو دوسرا اس کی رہنمائی کر دیتا تو اتنی مشکل نہیں ہوتی اور وہ کسی پر بوجھ نہیں بنے گا لیکن جو مریض ہوگا نا وہ دوسروں کے لیے آزمائش کا سبب ہوتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں ڈیف ہوتے ہیں گونگے بہرے یہ بھی احتکاب کرتے ہیں اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے کہ ان نابیناؤں کے لیے اور ڈیف جو ہے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں تو ایک مجلسیں بنی ہوئی ہیں ماحول ہے مبلغین ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن سارے فالج والوں کے لیے کینسر والوں کے لیے اسی طرح کے جو مولک امراض میں بےچارے مبتلا ہوتے ہیں وہ ہوتے قابل ہمدردی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ احتکاب مسجد میں عام لوگوں کے رحم و کرم پر ان کو نہ ڈالا جائے خود بھی تکلیف میں آتے ہوں گے اور دوسرے بھی ان کی وجہ سے تکلیف میں آتے ہیں یہ سب کے لیے درخواست ہے بچوں کو اٹھا لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچے نہیں سنبھلتے مسجد کو تو حدیث سے پاک بچوں سے بچاؤ بچوں سے پاگلوں سے اونچی آوازوں سے مسجد کو بچانا ہے کہ بچے تو شور کریں گے بچوں کو بھی نہ لائیں اور جو ہمارے خود اپنے ملک کے جو عیسائی بھائی کثیر ہوتے ہیں تو ان میں یہ ملاقات کا ذہن لے کرنا ہے ملاقات صرف باہر ملکوں سے آتے ہیں نا یہ ان کا میں اعلان کرتا ہوں کہ باہر ملکوں سے آتی ہے تعداد وہ زیادہ سینکڑوں میں ہوگی اور جو باہر سے آئیں گے وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں پھر اپنے خود کراچی شہر کے بے شمار ہوتے ہیں تو ان کی اگر ملاقات کروں سارا مہینہ شاید ملاقات ہی کروں اور کچھ نہ کر سکوں یہ اتنے ہوتے اس لیے یہ ملاقات کا ذہن نہ لائیں بچوں کو باہر ملکوں والے بھی نہ لائیں فریش خود ہی آئے تو انشاءاللہ باہر ملک والوں سے نیت ہے میری کہ ملتا ہوں سارا مہینہ میں وہی ہوتا ہوں فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس بار بھی یہی نیت ہے اللہ کرے کہ مجھے میری نیت پر استقامت ملے اور کوئی ایسا عذر درپیش نہ ہو تو سارے نیت کریں جو موتقب ہونے کے جن کی اعتکاف کی نیت نہیں ہے اور سب انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہی کریں ضروری نہیں ہے آپ جہاں بھی دنیا میں اعتکاف ہوتے ہیں پورے ماہ کے جہاں اعتکاف ہوتے ہیں اس میں شریک ہوں دعوت اسلامی کے ماتحت 10 دن کے بھی ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہوں جہاں جہاں موقع ملے وہاں شریک ہوں جو جدول دیا جاتا ہے اس کے مطابق حلقے وغیرہ سکھائی جاتی ہیں دعائیں نماز کے طریقے قرآن کریم پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سب پڑھیں یہ ہوتا ہے اعتکاف در عبادت تربیت آخرت کی بہتریوں کے لیے ان سب میں حصہ لیں مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ کی مدینہ پاک سے جدائی پر حاجی اسید رضا آپ کو چھوڑتے ہوئے رو رہے ہیں، بچوں کے دل میں مدینہ کی محبت کیسے بڑھائی جائے؟
یا میں مدینہ سے واپس ہوا جب تو ٹرین سے میں ہم لوگ آئے تھے، گئے بھی ٹرین سے تھے مکہ شریف سے، ابھی سروس موجود ہے کہ ٹرین لے جاتی ہے مدینہ شریف، مدینہ شریف واپس بھی لوگ اس سے ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں، سروس بھی بڑی فاسٹ ہے، سوا دو گھنٹے میں مکہ شریف سے مدینہ شریف تقریباً پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح واپسی تقریباً سوا دو گھنٹے کا نوٹ کیا میں نے، جاتے ہوئے تو نوٹ کیا تھا میں نے سوا دو گھنٹے یا پڑتال لگے تھے، البتہ بائی روڈ جو بسوں میں اور سواریوں میں جاتے ہیں اس کی ٹکٹ اور اس کے ٹکٹ میں فرق ہوتا ہے، سر اس میں فیسلٹیز کافی ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، تو یوں ان کا چارج بھی، اب سفر مدینہ میں خرچہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے خرچہ، تو کیا اس میں ٹرین میں ذوق و شوق زیادہ آئے گا، بس میں اور جو مسائل ہوتے ہیں گاڑیوں میں وہ مسائل ٹرین میں نہیں ہوتے، تو اس سے کیا آدمی یکسوئی کے ساتھ امن و ناطے بھی سنتے تھے اور ماشاءاللہ بڑا مزے کو مزہ آ گیا، اپنا کیسٹ موبائل فون میں نعت لگا لی تو سن رہے ہیں، تو کسی نے کان میں لگا لیا چاہے تو وہ سن رہے ہیں، اور ذوق و شوق سے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، سیٹ بائی سیٹ، تو سنتے سنتے مطالعہ کرتے کرتے، وہ جس کو بولتے نہیں جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے، وہاں کی ٹرینیں کھچ 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 کھڑ 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 یہ نہیں ہوتی، جیسے موبائل کا کروں جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، پرسکون سفر، تو مدینہ ہے سارا سکون، تو اس میں بھی سفر بھی پرسکون اور آسانی، تو مزے کو مزہ آ جائے گا، تو اس طرح ہم نے یہ الحمدللہ ٹرین میں آنا جانا کیا، تو اسٹیشن پر یہ پھر حاجی رضا میرے جو غریب زادے یہ بھی تھے چھوڑنے آئے تھے مجھے، تو ان کا بھی سفر جاری تھا وہاں رکنا تھا، تو یہ حاجی اسید مجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، ذرا میرے پوتے میری پوتی میرے بچے تو اولاد تو محبت کرتی ہے، تو یہ کچھ ایسا لگتا ہے زیادہ ہی محبت کرتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، یہ خاص کر مدینہ شریف میں میرے کمرے میں سوتے بھی تھے بابا کے پاس الحمدللہ، تو یہ میں تو رخصت ہو رہا تھا تو بس یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اور محبت بڑھائے، ان بچوں کو میرے عالم اور مفتی بنائے، دعوت اسلامی مخلص مبلغ بنائے، یہ اپنے ابو کے ساتھ امی کے ساتھ آئے تھے، حسن رضا ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، تو جو بچوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مناظر دکھائیں اور مدینے کی باتیں ہوتی رہیں، ناتے گھر میں چلتی ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے جو ماحول کے بچے ہوتے ہیں نا مدینہ مدینہ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، مدینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، مناظر بھی آتے ہیں، ناتے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کو مدینے جانا ہے، کبھی کہ آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے، چھوٹی بچی ہے چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے مجھے مدینے جانا ہے، یہ بول رہے کہ ایک بار میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مدینے کی تو میں سمجھا باپا مدینے چلا گیا، بولا میں رو رہا تھا جب میں مدینے میں تھا، اچھا اچھا گھر میں تھا میں، ماشاءاللہ میں چھوٹے تھے جب تو ہم مدینے گئے تھے تو ان کی آوازیں آتی تھی وہ فون میں ریکارڈ کر کے کہ باپا مدینے بلا لو، بڑے درد کے ساتھ آواز دیتے تھے، ہوائی جہاز دیکھ کر بھی غالباً روتے بھی تھے بازو بات کے میں بھی مدینے جاؤں گا، اور اس طرح مدینے چینل پہ دیکھ کے روتے تھے کبھی بھی کہ باپا مدینے میں میں ادھر ہوں مدینے بلا لو، ان کا شوق بچپن سے، یہ ہمارے ماحول کی برکت ہیں، دعوت اسلامی میں یہ ایک بچہ نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ ہزاروں ملیں گے کہ جو مدینے کی یاد میں جن کا ہوتا ہے بس ذہن کہ مدینہ جانا ہے مدینہ جانا ہے، اب یہ روز بولتے ہیں تقریباً مدینہ جانا ہے مدینہ جانا ہے، ایک ایک دن میں بات ہو کئی کئی بار بولتے ہیں مدینہ جانا ہے، بولتے تھے کراچی نہیں جانا ہے مدینہ جانا ہے، الحمدللہ تو یہ ہمارے یہاں ہے اللہ کا کرم اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اور یہ نہ ہو تو ہم تو مر جائیں یار، ذکر مدینہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو میں تو مر جاؤں، ہمیں مدینہ کے بغیر جی کر کرنا کیا یار، اللہ پاک غم مدینہ نصیب کرے، مدینہ کی محبت سلامت رکھے.
میرے آقا
دسمبر ماہ مدنی قافلہ ہے. الحمدللہ عزوجل ملک بھر میں مدنی قافلے راہ خدا عزوجل میں سفر کر رہے ہیں. ایک ایک ماہ کے لیے، بارہ بارہ دن کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ماہ دسمبر ماہ مدنی قافلہ. کہیں 18 تاریخ کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، کہیں 22 تاریخ کو، اور کہیں 25 دسمبر کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. ماہ دسمبر ماہ مدنی قافلہ.
آپ کے ترغیب دلانے پر اس وقت ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تقریباً 400 عاشقان رسول ایک مہینے کے مدنی قافلے کے مسافر بن چکے ہیں. اور الحمدللہ جس مدنی قافلے میں مجھے بھی سعادت مل رہی ہے، اس میں پچھلے ہفتے سے لے کر آج کے ہفتے تک تقریباً ان 7 دنوں میں ہمارے مدنی قافلے کے عاشقان رسول نے مزید 70 اسلامی بھائیوں کو اس ہفتے ایک مہینے کا سفر کروانے کی سعادت حاصل کی ہے. اور بقیہ مدنی قافلے 3 دن کے، 12 دن کے، 12 ماہ کے اس کے علاوہ ہیں. آپ اس قدر مدنی قافلے کی جو ترغیب دلاتے ہیں، اس میں آخر ایسا کیا راز ہے؟ اگر وہ راز ہمیں بھی پتا چل جائے.
جو پانی چلتا ہے نا وہ صاف ستھرا رہتا ہے، جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ رکا رکا آخر کار وہ گندا ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے اور وہ ناصاف رہتا ہے. چلتا پانی، جاری پانی، یہ اچھا. تو جو رائے خدا میں سائیں بھائی سفر کرتے رہتے ہیں، ظاہر ان کو ایک جذبہ ملتا ہے، ماحول ملتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، کسی حد تک ٹینشن فری ہوتے ہیں، وہ دین سیکھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، نماز کی پابندی نصیب ہوتی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، عوابین کی سعادتیں بھی ظاہر ملتی ہوں گی جو کوشش کرتے ہیں. اس طرح کا ماحول تو بنتا ہے ہمارے یہاں. نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں تو جھجک اڑتی ہے، نیکی کی دعوت کا جذبہ ملتا ہے، پھر جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کی حالت دین سے دوری والی جب دیکھتے ہیں تو اور جوش پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں مطلب لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کا سامان کرنا، عبادتیں درست ہوتی ہیں، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عشق رسول ملتا ہے، نہ جانے کیا کیا ملتا ہے. تو مدنی قافلے کے سفر میں سائڈ افیکٹ نہیں ہے، نو سائڈ افیکٹ، الحمدللہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور بہتریاں ہی بہتریاں ہیں. پھر یہ کہ یہ دنیا میں داخلے کا شارٹ کٹ ہے. اب دنیا میں الحمدللہ مختلف ملکوں میں بھی سفر ہوتا ہے، مختلف شہروں میں مدنی قافلوں کے تبادلے، مختلف مسجدوں میں تبادلے، تو اس طرح الگ 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 عیسائی بھائی جا کر ایک ہی فرد بیان کرتا رہے تو اتنا لوگ انٹرسٹ نہیں لیں گے. جب نیا کوئی مقرر یا مبلغ آئے گا تو لوگ زیادہ دلچسپی لیں گے. وہ محاورہ ہے عربی کا، کل و جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے، ٹیسٹی ہوتی ہے. تو یوں نئے نئے مبلغ ملتے ہیں اور بہت ساری ایسی جگہ کہ جہاں دعوت اسلامی کام نہیں تھا وہاں کام شروع ہو جاتا ہے مدنی قافلے کے جانے سے، وہاں کوششیں کرنے سے. کئی جگہ یہ مسجدیں کھلواتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، پھر ایسے کہ جہاں امام نہیں تھا وہ امام کی ترکیب کر لیتے ہیں. بعض اوقات مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، پہلے خالی تھی، پھر یہ مسجد یہ مدنی قافلہ کوشش کرتا ہے تو لوگ کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، جماعتیں قائم ہوتی ہیں. تو یوں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. بغیر من یہ بھی روایت ہے کہ سافر ہوں تصحو سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو سفر کے ذریعے صحت بھی ملتی ہے اور بہت کچھ ملتا ہے. اللہ پاک ہمارے مدنی قافلوں کو سلامت رکھے اور جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں جی آیا نو مرحبا, لیکن جو نہیں کرتے کوشش کریں کہ وہ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنا کر, جن کو کوئی عذر نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے, وہ سفر کر کے تو دیکھیں. ہو سکتا ہے ایک دو بار میں آپ کو سمجھ نہ پڑے, لیکن جب سفر کنٹینیو کریں گے نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک نشہ لگ جائے گا کہ اب وہ سفر کرتے رہنا ہے. اور ایسے ایسے بھائی بھی ملیں گے کہ جو مطلب یعنی کہ آپ کو ملیں گے, میرے اتنے سال ہو گئے, تو 12 سال ہو گئے, تو 15 سال ہو گئے, میں نے کبھی ماہانہ مدنی قافلہ مس نہیں کیا. اچھا ایسے بھی ملیں گے جو بولتے ہیں میں تو ہر مہینے 2 یا 3 مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہوں, جن کے پاس وقت ہوتا ہے, گنجائش ہوتی ہے. تو اس طرح کے صاحب بھائی جو جن کو بس ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے, وہ سفر کے بغیر ان کو جیسے وہ چین نہیں پڑتا. تو اللہ کرے ہمیں چین نہ پڑے نیکیوں کے بغیر. اور مدنی قافلہ بھی ایک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا مطلب سبب اور ذریعہ, نیک بننے کے ساتھ نیک بنانے کا بھی ذریعہ ہے. اس کو تو مزید آباد کرنا چاہیے. اگر یہ سارے صاحب مدنی قافلے میں سفر کرتے رہے نا, میں کہتا ہوں دنیا میں شیطان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے, لوگ اتنے نیک بن جائیں اور مسجدیں اتنی آباد ہو جائیں کہ مسجدیں کم پڑ جائیں. تو ہے نا اپنی مسجد مجلس خدام المساجد, مسجد بنائیں گے اپنے اور بنائیں گے. ویسے بھی ساری دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے حساب اس کا کہ تقریباً 2 مسجدیں ڈیلی بنتی ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے. نہ کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے, کہیں افتتاحی تقریب ہے, تو کہیں سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے, تو کہیں نماز شروع ہو رہی ہے, تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. مسجدیں الحمدللہ بن رہی ہیں دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے. مسجد بنا دیں گے, 2 بنتی 3 بنائیں گے روز کی انشاءاللہ, 4 بنائیں گے اللہ پاک اسباب کر دے گا. آپ بھرو تو صحیح, بھرنے والے بنو نا مسجد, بھرو تحریک کو ایک دم زور شور سے اٹھا لو, مسجدیں بھرتی جائیں گی, ہم بناتے جائیں گے, یہ بھی بھرتی جائیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج میری ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, وہ فرما رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدنی چینل پر عورت نہیں دکھائی جاتی, تو میں نے 2 دن مدنی چینل دیکھتا رہا. واقعی حقیقت ہے کہ مجھے مدنی چینل پر عورت کی آواز بھی نہیں سنائی دی. تو یہ ذہن کہاں سے ملا, اور جو عورت نعت پڑتی ہے, عورت کی آواز میں نعت اور عورت کی آواز میں بیانات سننا کیسا ہے؟
بہار شریعت میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز, یعنی عورت کی آواز کو بھی چھپانا ہے. تو ضرورتاً غیر عورت کی آواز سنی تو جا سکتی ہے آواز. اب رائے یہ کہ غنا نغمہ ہے نا, یہ اس کا حکم اور بھی یعنی کہ سخت ہو جاتا ہے عورت کی, کیونکہ اس میں کشش مرد کے لیے خدا نخواستہ گندی کشش بڑھ جاتی ہے. یا یہ ترنم کے ساتھ بیان کرے گی, یا یہ لہجے کے ساتھ اشعار پڑے گی, تو اور فتنہ برپا ہوگا. تو اس لیے ان کو نعت شریف پڑھنے کا تو اختیار ہے, تو ان کا بھی آکے نعت پڑھیں, لیکن یہ بغیر مائک کے بند کمرے میں. محارم جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے, یہ محارم جیسے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے نا, یہ بھی محارم. تو یہ محارم میں پڑھ سکتی ہے, اپنی بہنوں میں یا عام عیسائی بہنوں میں بھی یہ بھلے پڑھے, لیکن غیر مرد تک آواز نہ جائے. مائک میں پڑھے گی تو آپ کتنی کوشش کرو یہ آواز باہر چلی جائے گی, غالب امکان ہے کہ چلی جائے باہر آواز. تو اس لیے اس طرح اگر احتیاط کے ساتھ پڑھتی ہے تو سبحان اللہ پڑھے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم مدنی چینل پر چلائیں گے تو مرد بھی سنیں گے. اگر یہ باہر کہیں مائک پہ پڑے گی یا اسٹیج پہ آ کے پڑھتی ہیں, سنا ہے میں نے, تو سر مرد تو ہوتے ہی وہاں اسٹیجوں پہ, تو مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ بیٹھتی ہے تو یہ کس طرح کی عورت ہوگی؟ یا کسی اسکرین پہ آ کے یہ بیٹھتی ہے, چینلز پہ آ کے بیٹھتی ہے, تو یہ عورت تو اس کا تو پردہ ہے نا, تو یہ کیسے پڑے گی؟ یہ پڑے گی تو مرد تو سن ہی رہے ہوتے ہیں, اور مرد اس کو دیکھ رہے ہیں, تو جس کو حیا ہوگی نا حقیقت میں اس کی آواز ہی نہیں نکلے گی. غیر مردوں کے سامنے بیٹھ کر یہ پڑے گی کیسے؟ حیا کے ہمارے اس کی آواز بند ہو جائے گی. اس لیے وہ عیسائی بہنوں کو یا جو بھی نعت پڑھتی ہیں مردوں میں آ کر ان کو توبہ کرنی چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو شریعت کی بات بتاتا ہوں اس میں برا بھی لگتا ہے لوگوں کو, بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے, میرا رد بھی کرتے ہوتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہوئے. شرعی دلیل کہاں سے لائیں گے, لائیں گے کہاں سے گئے؟ غیر مردوں میں بیٹھ کر عورت نعت پڑھ سکتی ہے, یہ کہاں سے لائیں گے دلیل؟ یا غیر مردوں میں بیٹھ کر وہ عورت بیان کر سکتی ہے, دلیل کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے حدیث پاک لائیں گے؟ کہاں سے کسی فقہ کا کوئی مسئلہ نکال کے یہ لے آئیں گے اس طرح؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ بی بی عائشہ کو جا کر فلاں صحابی نے مسئلہ دریافت کیا, تو کیا بی بی عائشہ نے معاذ اللہ پردہ ہٹا کر بیان شروع کر دیا تھا کیا, یا نعت للکارنی شروع کر دی تھی, یا کوئی کلام پڑھا تھا کیا زور شور کے ساتھ؟ پردے میں دے کر اگر مفتی آتی سیدہ امی جان ہماری, اور پھر امی جان ہے ہماری امہات المومنین جو ہیں ساری ہماری امیاں ہیں, اور امی کے ساتھ اولاد کا وہ کہاں بدتر دینے کے, نعوذ باللہ اتنا ذہن کہاں جائے گا گندگی کی طرف. سیدہ خاتون جنت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, کتنی عظمت ہی دل میں بڑھتی ہے, نعوذ باللہ گندا تو کہاں جائے گا تصور. یا ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں اور ہماری ساری سب کچھ قربان, ہماری مائیں بہنیں سب سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کے مبارک پاؤں کے ناخن پر قربان, ان کی عظمت ان کی شان. تو ان کے اب کیا ہم کیا اپنی جوان بہن کا تذکرہ کریں گے کسی کے سامنے؟ کبھی نہیں کریں گے, غیرت مند نہیں کرے گا. ورنہ آج بیٹیوں کی بہنوں کے نام بلا تکلف اسلام بھائی لے رہے ہوتے ایک دوسرے سامنے. آئی ڈونٹ لائک, میری بڑی بہن مجھ سے بڑی ہوئی بوڑھی ہو گئی تھی, میرا نام آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے ان کا نام لیا ہو. جب ان کے وفات ہو گئے تو پھر میں نے کہا فاطمہ بنت عبد الرحمن, اگر کسی کو یاد ہو تو. پہلے کبھی نام نہیں لیا تھا, میں ڈرتا تھا. یعنی حیا, ہم اپنی بہنوں کو مشہور نہیں کرتے, اپنی بیٹیوں کو مشہور نام سے نہیں کرتے. ابھی بیٹی ہے بہن ہے یہ تو پتا ہوتا ہے آدمی کو, نام لینا ان کے تذکرے کرنا ان کے تو یہ ذرا مطلب بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. اب کوئی کرتا بھی ہے تو اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے, کہ بعض وقت ان سے لوگوں کی ایسی عقیدتیں وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ تصور نہیں ہوتا جو دوسروں کے لیے ہوتا ہو. یوں مطلب احتیاط ہی میں عافیت ہے. اور بہرحال شرعاً بھی عیسائی بہن کو نعتیں پڑھنے میں جو میں نے مسائل بتائے وہ شرعی مسائل بھی میں نے عرض کیے, اور اسی طرح ہم کو چلنا ہے. مطلب اس چینل پر انشاءاللہ میرے جیتے جی بھی کوئی عورت نہیں آئے گی, اور مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کا, اور ہمارے علماء کرام مفتیان کرام ہمارے الحمدللہ ساتھ ساتھ ہیں, اور یہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بچے بچے تیار ہیں, ماشاء اللہ نعرہ لگا رہے ہیں. میں بھی مدنی
قافلے کا نعرہ لگا رہے ہیں,
ماہ دسمبر ماہ مدنی قافلہ,
ماشاء اللہ. مرحبا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان
اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم, سبحان اللہ,
رب السماوات
السبعی,
رب العرش العظيم,
صلوا على الحبيب, صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك
لا اله الا انت
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے جانشین امیر اہل سنت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے, اسے ہر طرح کی آفات و بدیات اور شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما.
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد.
امیر اہل سنت سے جنات کے بارے میں سوال جواب اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. جنات کا انکار کرنا کیسا؟ گھروں میں بلیاں کیوں روتی ہیں؟ کیا خوشبو لگانے سے جنات چمٹتے ہیں؟ جنات سے حفاظت کا روحانی علاج. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, بنگلہ, سندھی, پشتو, رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں کی ترغیب دلائی گئی تھی, جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں. پاکستان اسلامی بھائی 13,44,867. پاکستان اسلامی بہنیں 10,16,459. اوورسیز اسلامی بھائی 18,808. اوورسیز اسلامی بہنیں 19,372. مجموعی مطالعہ کارکردگی 23,99,506.
10 دسمبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی میں کتنی مرتبہ اذان دی؟ جواب, 1 مرتبہ. سوال نمبر 2, جن جانوروں میں جاری خون ہوتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب, دموی جانور. سوال نمبر 3, حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا رسول؟ جواب, نبی ہیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, ام اویس کراچی, ابو شاہد خالد اتاری ملتان شریف, بنت اکبر خیبر پختونخوا, بنت اجمل اتاریہ لاہور, محمد اویس نعیم قادری گوجر خان, محمد نعیم عباس گجراوالا, بنت عمران اتاریہ خوشاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اکبر خیبر پختونخوا, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج کے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوں گے وہ نوٹ کر لیے جائیں, اور ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات جو ہے اس کے جوابات نیکسٹ سیٹرڈے آپ اذان عشاء تک اس کو سینڈ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 1, ابتر کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 2, حسنین کریمین کے نام کس نے رکھے؟ نمبر 3، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ ان سوالات کے جوابات اس نمبر پر 03411255554 پر ایس ایم ایس کیجیے۔
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھنے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ۔
مدنی مذاکرات۔